الحمد لله. أكيدة توحيد كيف كلام جديد أكيدة توحيد أبنى إيمان جديد هو أبنى إيمان أفضل عب كيف كلام कि वाकई में हम मुसलमान बनने पैदा कर क्या वाकई हमारा ईमान पुख्ता है और अगर नहीं है तो क्या वजह है जी क्या वजह हो सकती है जी आपके घर
मुझे कल की वो लेसन की बात बहुत याद आई कि कम मुझे कॉलेज पर मुझे
चलिए कैसे सुनते हैं तो आपके दिन पर क्या इंसान चल रहा है क्या मीटिंग चल रही है आपकी कौन शेयर करेगा जी जी आप
तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे स्टेप्स में डाले हैं ना ताला तो मैं क्या इसको पास कर सकूंगी यानी श्योर श्योरिटी नहीं है कि ऐसा हम कर पाएंगे कि साबित कदम रह सके
साबित करने के लिए दूसरा ईमान दे और हमारे ईमान को बचा रखे और ईमान बचाने के लिए का असर आपको सही
मैं ये तो कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला से नबियों ने भी कहा कि हमें आजमाइशों से ना डालना नबियों ने भी जब आजमाइशों के ऊपर पड़ी तो उन्होंने अल्लाह ताला से कि वो चुने हुए बंदे थे अल्लाह ताला ने उनको अपना खुद बता किया हुआ था बट स्टिल उन लोगों ने भी आजमाइशों में और तकालीफ में अल्लाह से रुजू किया और अल्लाह से पनाह मांगी तो मेरा ख्याल है हम बजाय कंपैरिजन करें उस टाइम का और इस टाइम का या हम ये चीज कंपैरिजन करें हमें हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें टेस्ट से बचाना क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हम कैसे क्योंकि कहते ना खरा खोटा हम पढ़ चुके हैं कुरान में बहुत दफा कि आजमाइश में खुलता है तो जितना पर्दा है पर्दा पड़ा रहे तो अच्छी बात है अल्लाह ताला इसी तरह हमें यहाँ से निकाल लिया जाए तो शायद यही हमारी आखिर समझ जाए
चारों तरफ देखा
I think if it's your children or anybody from the family, the parents should do a dua for them because they're going through a hard time. To make that trial easy for them, that they come out in the way of Allah. After it, it's like whoever is listening to Sadhguru's lecture online, and whoever after a trial, if you're more deen, that means it was a trial, and you. If you go away from Allah subhanahu wa ta'ala, it was a trial. So that is such a critical time for you. When your kids go through a very hard time, the parents should go on the journal and encourage the child as well. Pray to Allah. Bring him closer to Allah. You, everybody helps that person get through that hard time.
It's
a very difficult stage in the
community. Yes, absolutely. Agar Karmi ji, aap bataye.
अल्लाह सुब्हान अल्लाह कहता है कि अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है तो शोली यू बी टेस्टेड तो आपको ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह जो भी मेरा आ रहा ना कि मुझे मेक मी स्ट्रॉन्ग ताकि आपकी मदद
टेस्ट तो आए अल्लाह ताला आप मुझे कामयाब करना
बिल्कुल
चेकअप कर लें
जी
मैं सबसे अकीदा तौहीद हमारा इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि हमारी निगाहें जो है आखिरत पे लगी क्योंकि सिर्फ दुनिया पे लगी हुई है जब हमारी निगाहें आखिरत पे लग जाएंगी तो इंशाल्लाह तआला अकीदा तौहीद मिल जाएगी
जी और अल्लाह ने क्या कहा कि हमने इंसान को पैदा किया कि अहसन ही तकवीर बिल्कुल अल्लाह ने जी हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह ने तुम हमारे कदमों को पुख्ता कर दी हमारे नजीम को पुख्ता कर दी हमारे कदमों को हमें इस्तेकामत दे दी ये इस्तेकामत दे दी और हमारा ईमान और भी ज्यादा बढ़ता जाए और अच्छे जोबल कदम में रखेंगे तो ईमान होगा पुख्ता होगा अल्लाह ने जोड़े रखी ऐसे नए लोगों के साथ और हमें कुरान से जोड़े रखी जी रबना तो कब बनाया इतना करते हैं
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. چلیے پھر ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت سنتے ہیں اور انشاءاللہ سبق سورت ایک ایک لفظ کے اندر سمندر ہے. اللہ تعالی ہم سے اس کا حق ادا کروائے. شروع سے سنائی رہا اور آپ سب بالکل لسننگ کے طور پہ سنیں جس میں کوئی سوچ بھی ادھر سے ادھر نہ جائے تاکہ آپ اس قرآن کو حقیقت میں سمجھ بھی سکیں اور اس سے باتیں بھی کر سکیں. جی سب بکس پہلے سے کھول رکھے تاکہ اس کے بعد جب میں شروع کروں تو ہم فوراً شروع کر سکیں, آپ کو کسی چیز کی تیاری نہ کرنی پڑے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. آپ دیکھیں کہ تلاوت کے دوران جو بات سمجھ آتی ہے نا وہ فوری ہوتی ہے. تھوڑا سا مزید غور و فکر کرتے ہیں ان آیتوں پہ, کیونکہ ہم نے ان کا ایک جنرل مفہوم تو سمجھا, لیکن یہ ایسی آیت ہے کہ جس پہ غور کیے بغیر آگے چلا جانا اس کا حق نہ ادا کرنا. تو اس پورے حصے میں جو سب سے اہم اور قابل غور چیز ہے وہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پوری اطاعت کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کے پاس پارشل اوبیڈینس نہیں چلتی. اور جو لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں, اگر ہم ان لفظوں کو تھوڑا سا مزید گہرائی سے دیکھیں تو پھر ہمیں عملی طور پہ باتیں بھی سمجھ آئیں گی. دو چیزیں ہیں, ایک لفظ عبادت اور دوسرا ہے دین. ان دونوں کو ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ تعریفوں کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہمیں اس کا خوب اچھا سمجھ آئے گا کہ الا للہ الدین الخالص اس سے کیا مراد ہے, اور فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین سے کیا مراد ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم ان لفظوں کو آپس میں مکس اپ کرتے ہیں, عبادت ہے اچھا پھر دین کیا ہے. تو آئیے پہلے لفظ عبادت کو سمجھتے ہیں. شروع سے سمجھتے آ رہے ہیں لیکن یہ آخر تک سمجھتے ہی رہیں گے کیونکہ یہ بار بار بھول جاتا ہے سبق انسان کو. تو لفظ عبادت عبد سے ہے, آزاد کے مقابلے میں غلام اور مملوک کے لیے استعمال ہوتا ہے. عبادت میں دو مفہوم ہوتے ہیں, ایک پوجا اور پرستش کا. عربی زبان کی لغت ہے ایک لسان العرب, اس میں آتا ہے عبد اللہ تألہ لہ وتعبد تنسک. مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتا ہے, عاجزانہ اطاعت اور برض و رغبت فرما برداری کرنا. یعنی صرف ماری باندھی عبادت نہیں ہے, دل کی خوشی کے ساتھ عبادت کرنے کو عبادت کہتے ہیں. اسی طرح العبادت الاطاعت اور ان سب چیزوں کو جب جمع کریں تو خلاصہ کیا بنتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی پوجا اور پرستش کا نام نہیں بلکہ اس کے حکموں کو بلا چھون چھرا ماننا, اطاعت کرنا اور اس کے شرعی قوانین کو دل کی خوشی سے ماننا, اس سے مراد عبادت ہے. اور اللہ کے امر اور نہیں کو دل و جان سے مان لینا. ہم سب اپنے اوپر لے کے سوچیں, کیا حقیقت میں عابدہ ہوں؟ کیا حقیقت میں میں اللہ کی عبادت دل کی خوشی سے کرتی ہوں؟ کیا واقعی یا کا نعبدو کا دعویٰ سچا ہے؟ کیا حقیقت میں جب عملی میدان میں کودتی ہوں تو کیا میں اس کے تقاضے پورے کرتی ہوں؟ کوئی پروف کرے جب تک نہ تب تک لوگ اس کو ڈاکٹر بھی نہیں مانتے. دس لوگ آپ کو کہتے ہیں نا فلاں کے پاس چلے جاؤ فلاں اچھا ڈاکٹر ہے, کیونکہ وہ خود کو ڈاکٹر کہتے ہیں, تو آپ نہیں مانیں گے جب تک آپ کی بیماری اس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے ٹھیک نہ ہو جائے اور وہ آپ کو سیٹسفائیڈ نہ کرے. یہی اصول دنیا کے ہر اصول پہ ہے. پلمبر لے لیجئے, کوئی مالی بابا لے لیجئے, ہر بندہ جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے نا جب تک اس کی دلیل نہ دے دے آپ دوسرے کو تو ریکمینڈ نہیں کریں گے. خود کو مسلمان کہنا لا الہ الا اللہ یہ ایک دعویٰ ہے. جب تک مسلمان عملی میدان میں اس دعوے کی دلیل نہ دے اس کو آپ کامیاب مسلمان نہیں کہہ سکتے. پھر اسی طرح لفظ دیکھیے دین. تو دین کا لفظ عربی زبان میں بہت سارے مفہوم ہیں اس کے. ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے غلبہ اور اقتدار, مالکانہ اور حاکمانہ تصرف, سیاست اور فرما روائی, اسی طرح دوسروں پر فیصلہ نافذ. تو اس کے لیے جو پہلا معنی کیا آیا, مالکانہ اقتدار کسی کا, ٹھیک ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. یہ جتنے لفظ بولے ہیں یہ سب ایک ہی مفہوم میں ہیں. کوئی آپ پہ غالب ہے, کوئی آپ کا مالک ہے, کسی کا آپ کے اوپر تصرف ہے, کسی کی سیاست ہے, یعنی مین اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کو زندگی کا ہر پہلو سکھاتی ہے. اس کا دوسرا مفہوم ہوتا ہے اطاعت, فرما برداری اور غلامی کا. دین کیا ہے؟ اطاعت دین دن تو ہو و دن تو لہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان پوری کی پوری اطاعت اللہ کی کرے, اس کا غلام بن کے جیے. تیسرا مفہوم دین کا عادت اور طریقہ ہوتا ہے, وہ عادت اور طریقہ جس کی انسان پیروی کرے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ ان تینوں کو سامنے رکھے تو پیچھے بچا کیا؟ اس میں تو آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو آ گیا. دین انسان کا طرز عمل بھی ہے, دین اس کا لائف سٹائل بھی ہے, دین رویہ بھی ہے, دین کے اندر انسان کی سیاست ہوگی. دین غلامی کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے. اس طرح سے انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، پھر پہلا معنی جو ہوتا ہے غلبے کو ماننے کا، مانیے اللہ کے غلبے کو، اس کے حکم کو مانیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل روئی کے گولے بن جائیں گے، آپ کے اندر سے ہڈیاں پسلیاں سب نکل جائیں گی اور آپ بون لیس میٹ کی طرح گو وتھ دا فلو والی کیفیت میں ہوں گے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تاریخ میں آتا ہے محمود ایاز کا واقعہ. ایک مالک تھا تو ایک غلام تھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی باغ میں گئے تو اس وہاں سے کہا جاؤ کھیرے توڑ کر لاؤ. کھیرے تھے یا کوئی اور پھل تھا؟ غلام جو تھا لے آیا. پھر مالک نے کہا کہ اس کو کھاؤ. ایک کھا لیا، دوسرا کھا لیا، کہا اور کھاؤ. مالک خوش ہوگا اس سے. جب آخری تھوڑا سا بچا، کہا لاؤ مجھے بھی تجھے کھاؤ. جو ہی اس نے اپنے منہ میں ڈالا نا تو وہ کڑوا تھا. حیران ہوا، کہنے لگا یہ سب جو تم نے کھائے ہیں یہ کڑوے تھے؟ کہتا آپ کہہ رہے تو ایسے ہی ہوگا. کہا تم بولے کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ کے مجھ پر جتنے احسان ہیں اور جو آپ کا میرے ساتھ معاملہ ہے، اس کی ایک مٹھاس نے مجھے ان کی کرواہٹ محسوس ہی نہیں ہونے دی. مجھے نہیں محسوس ہوا کہ یہ کڑوے. یہ ہے دین، اللہ کی نعمتوں کا اتنا احساس. زیر بار رہیں، آپ کے کندھے جھکے رہیں اللہ کے احسانوں کے بوجھ سے، کہ آپ کو دکھ تکلیف، کوئی کہے نا آپ کو دکھ آئے تو آپ کو گالی لگے. میں اکثر لوگوں کی ناسمجھی میں باتیں سنتی ہوں، بلکہ آپ لوگ بھی شیئرنگ کرتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا چلتا زندگی میں دکھ تو بڑے ہی آئے، بس قرآن نے سنبھال دیا. اکثر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، ہماری کلاسز ہوتی ہے، زندگی میں بہت بڑے بڑے مرحلے آئے، بس پھر اللہ نے سنبھال دیا. میں سوچتی ہوں یہ جملے بھی میں تو کبھی نہ بولوں. میں ہمیشہ ایک ہی جملہ بولتی ہوں، مجھے تو آج تک کوئی دکھ نہیں آیا، کیونکہ دکھ آئے بھی تو محسوس ہی نہیں ہوا، بیماری آئی تو محسوس ہی نہیں ہوئی، اور ولہ ہی نہیں آئی. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم، وجہ کیا ہے کہ صحت مند تو ہمیشہ ہوتے ہیں. کیا ہوا اگر آٹے میں نمک کے برابر کبھی بیمار بھی ہو گئے؟ خوشیاں تو ہمیشہ ہی ہوتی ہیں. کیا ہوا اگر آٹے میں نمک کے برابر کوئی غم بھی آ گیا؟ اس درجے پہ زندگی کو لے کر آئے انسان کہ اللہ کے کسی فیصلے کے خلاف دل میں ہلکا سا احساس بھی نہ ہے، ریزنٹمنٹ، کوئی ریزسٹنس، کوئی اعتراض، کوئی گلہ، ہائے ہمارے ساتھ کیوں، میں کیوں نہیں. اللہ جو کیے بالکل میں اسی طرح کی. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہی دکھ میں کہ روتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اللہ آپ نے جو میرے حق میں کیا ٹھیک ہی کیا، ہنس کے کہ بالکل اللہ آپ کو میرا سویدہ پتا. اس کیفیت سے جب انسان آتا ہے نا تو دین اور خالص بنتا ہے. یہ اللہ چاہتا ہے ہم سے، اور اگر ہم اس پہ آ جائیں تو واللہ ہی جو واقعات ہم پچھلی قوموں کے اور نبیوں جو انبیاء کرام کے پڑھتے ہیں نا، یہ آج بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج بھی راستے بنا سکتا ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ دن موسم کی اولادیں دے سکتا ہے، اگر ہمارا ڈاکٹروں سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہو جائے. اس کو کرنے کے بعد ہی ایک بندہ اللہ کی اس دنیا میں جینے کو انجوائے کرتا ہے، اس کے بغیر تو حقیقت میں صرف بوجھ ہے. لوگ ایسی بڑی بڑی آہیں بھرتے ہیں، کیا بتائیں زندگی میں بس ایک مشکل پھر دوسری مشکل. جب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، واللہ ہی قسم کھاؤں گی میں اس جگہ بیٹھی ہوں، قسم کھانا نہیں چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ اللہ کی گفتیں کر رہے ہیں، یہ چگلیاں کر رہے ہیں، یہ شکایتی ٹٹو ہے. آپ دیکھیں نا، آپ بیٹھے تو دو بہنیں بیٹھی ہوں تو ماں کی باتیں کر رہے، یا دیورانی جٹھانی ہو تو ساس کی بات کرے، بس امی جی ایسی ہیں، بس ایسے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ برا کہتے ہیں نا. تو جب اللہ نے آپ کو دکھ دیا اور آپ دوسرے کو سے کیا بتاؤں، کدھر درد ہے، کیا بتاؤں گھٹنوں میں درد، تو یہ اللہ کی شکوے شکایتیں لگا رہے ہیں آپ. اور ایک انسان کی تو یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں ایسا بولے. تو لہٰذا ہمیشہ اپنے دین کو خالص رکھیں، یہ چیز پھر آپ سے زندگی میں بہت کچھ کروائے گی. گھر سے خوش ہو نا انسان تو باہر بھی دل لگتا ہے، گھر میں آ کے بھی اچھا لگتا ہے. جب بندہ رب سے خوش ہوتا ہے نا تو پھر اس کی عبادت بھی انجوائے کرتا ہے انسان، اس کے احکامات کو مانتا ہے، اس کی دینی خوشیوں کی طرح پھر اس کے غم بھی عزیز ہوتے ہیں. اور یہ چیز میں اور آپ ابھی نہیں پا سکتے، اس کے لیے انسان کو بہت تڑپنا پڑتا ہے. بس آپ دیکھیں کہ جیسے ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ کسی شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، بعض اوقات ہم کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کی ناموری بھی ملے اور ساتھ اجر بھی مل جائے. بلکہ حدیث پڑھ کے سناتی ہیں آپ کو، ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا، بعض اوقات کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہوں یا کسی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ لوگ میری تعریف اور ثنا کریں. رسول اللہ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے. جس میں کسی غیر کو شامل کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے دلیل کے طور پر یہی آیت پڑھی, الا للہ الدین الخالص. پرکھیے ذرا اس کے اوپر, کوئی ایک کھانا جو کسی کے لیے کھلایا, کسی کو کھلایا, جتنا مرضی کہ اللہ کی محبت میں کھلایا, تم و تام تھا, رشتے داریوں کو ملانا چاہیے, صلہ رحمی ہے, اگر دل کے اندر کہیں گمان آ گیا کہ ذرا تعریفیں تو ہوں, ذرا پکاتی یہ کیسے اور کھلاتی کیسے اور پلیٹیں کیسی اچھی سجاتی ہیں اور ان کی کروکری کتنی خوبصورت ہے, تو وہ لوگ تو کھا پی کے خوش ہو کے چلے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ثواب کتنا ہوگا, اور اس ایک چیز کے بعد جو کیفیت زندگی میں آتی ہے نا, اس کو آپ پھر بے نیازی کہتے ہیں. پھر واقعی یا پیپل پرسن نہیں رہتے. اچھا ہے تو ٹھیک ہے, برا تو دس اچھا کہتے ہیں ایک برابر ہے اور دس برا کہتے ہیں, پہلے چیک کر لوں کہ ان کو غلط فہمی تو نہیں ہو گئی. ہو گئی ہے, اللہ جی آپ ان کی دور کر دیں, میں اتنا وقت نہیں لگا سکتا, چل پڑتے ہوں گے. اور یہ چیز پھر حقیقت میں بندے کو اللہ کانشیس بناتی. یہی تقوی ہے. یہ تین چار ٹرم تھے جن کو آپ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کھینچتے ہیں نا, پھر لے آتے ہیں. اب اس میں سے ایک اور چیز بھی سمجھنے کی بہت ضروری, کہ اللہ قبول نہیں کرتا, تو کرتا تو ہے بندہ کام, قبول کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ الا للہ الدین الخالص, اللہ قبول کرے گا جب خالص ہے. آپ اس کو بالکل اسی آیت سے سمجھیے جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, سورۃ الاعراف کے شروع میں بھی اور بھی کئی جگہ آتی ہے, وہ نزل الموازین بالقسط لیوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت کے دن ترازو رکھوں گا. اب ہوگا کیا, آپ امیجن کیجئے کہ آپ کا عمل, لیٹس سی, ہم صرف سمجھنے کے لیے کہتے ہیں, آپ پانچ کلو کا کوئی وزن لے کر گئے, اللہ نے کہنا فرشتوں ذرا کانٹے پہ رکھنا, آپ نے جو ہی وہ اللہ کے بنائے ہوئے جو بھی سکیلز نے وہاں رکھا نا, تو اب پتا نہیں وہ پانچ کلو جو ہے وہ پچاس کلو میں بدل جائے, اور پتا نہیں وہ پانچ اونس کا ہو جائے. یہ کہاں ہوگا؟ الا للہ الدین الخالص. جو اس میں خلوص کا ایک شائبہ تھا اگر پانچ اونس کا, تو وہ پانچ اونس کا ہو جائے گا. اور خلوص اتنا تھا کہ کاری صرف پانچ کلو کا سکی, دل تو کہہ رہا تھا کہ پانچ من کا عمل کرتی, تو اللہ کیا وہ ایک دم بڑھ جائے گا. واللہ ہی ایسا ہوگا. آپ بالکل ایسے سمجھے, میں صرف مثال دیتی ہوں, میں نے پیچھے بھی دی تھی لیکن شاید آپ بھول چکے ہوں گے. آپ کے پاس گولڈ ہے, آپ کو کچھ ضرورت پڑتی ہے, آپ کہتے ہیں چلے اس کو بیچتے ہیں. کتنا گولڈ ہے؟ پچاس تولے. آپ پچاس تولے لے کر نکلتے ہیں اور آپ کا گمان جو ہے کہ سنار اس کے پچاس نہیں تو چلیے کچھ نہ کچھ 48 یا 48 تو نہیں دے گا. جو ہی جا کے آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بیچ, پہلے تو آپ سے پوچھے گا خریدنا کہ بیچنا, اسی سے وہ سارا احساس کر لیتا ہے کہ اب ان کو کتنا لوٹنا میں نے. خیر آپ کہتے ہیں اس کو بیچنا, اب وہ کیا کریں گے؟ آپ پوٹلی لے کے جا کے پوٹلی وہ ترازو پہ رکھ دے گا, سب سے پہلے وہ ڈوریاں کاٹے گا پیچھے سے جو کاٹ سکتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی موتیوں کی لڑیاں وہ کاٹے گا, پھر وہ آپ اس کا وزن کرے گا, پھر کہے گا نگوں کے ساتھ یہ وزن ہے. آپ کہیں گے اچھا جی یہ بتائیں کہ مجھے کتنے مل رہے ہیں. وہ پرچی جب بنائے گا نا, واللہ ہی کبھی آپ سنار کی پرچی پڑھ لیں, کبھی دوبارہ آپ اپنا زیور بیچنے تو نہ اس کے پاس جائیں, اتنا وہ ظلم کرتے ہیں آپ کے اوپر. لیکن ان کی دکانداری ہے, یہ کپڑا کاٹے تو اس کی کترنے بھی تو ضائع ہوتی ہیں نا, ترجیح یہ کہتے ہیں, یعنی سنار کہتے ہیں جیسے کپڑا کاٹتے تو کترنے ضائع ہوتی ہے نا, تو ہم سونا ڈالتے ہیں تو اس کی کترنے ضائع ہو جاتی ہیں, ایک ایک اونس کو دوبارہ پگھلا لیتے ہیں. بہرحال اب وہ کیا کرے گا؟ اس میں سے پھر پہلے موتی چھانٹے گا, پھر اس کے اندر سے ٹانگا نکالے گا, پھر کہے گا یہ یہاں لاکھ لگی ہوئی ہے اس کو یہ کرے, کر کرا کے اخیر میں اندر میں سے وہ 50 میں سے آپ کو, بڑے آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کو وہ 25-30 تولے کا وزن دے دے, پھر اس میں بھی وہ نئے اور پرانے سونے کا وزن لگاتے ہیں, قیمت فرق ہوتی ہے. جس طرح ایک سنار ہمارے سونے میں سے ہر چیز چھانٹ کے جو آخر میں پیور گولڈ, اس کو پتا ہے کہ یہ اب ری سیلیبل ہے یا ری یوزیبل ہے, اس کی قیمت دیتا ہے نا, قیامت کے دن کے ترازوں میں یہی ہونا ہے. کسی کی دیکھنے میں بہت بڑی نیکیاں لگ رہی ہوں گی, کئی سیٹ ہوتے بہت بڑے ہوتے ہیں, دیکھنے میں کھلے ہوئے ہوتے ہیں یا ہیوی ہوتے ہیں, لیکن جب وزن کرواؤ یا اندر سے اصل سونا تھوڑا نکلو, کہتے نہیں اس میں اصل نہیں تھا, یہ اسٹائل ہی ایسا تھا کہ اس کے اندر کھوٹ ڈالنا ہی پڑا, اصل یہ تھا, اصل جائے گا. تو کبھی کسی کی بہت بڑی بڑی نیکیوں سے امپریس نہ ہو, خود اچھا کریں کہ کوئی ان کی نیکی ہوگی جو اللہ نے ان سے بڑی نیکی لی ہے, لیکن نہ کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ کمپلیکس میں جائیں, کر ہی نہیں سکتی. جس چیز کی سب سے زیادہ فکر کرے وہ کیا ہے؟ کہ آپ پیور ہو جائیں. سنار کی دکان کی بات ہو رہی ہے تو اور بھی خوش ہو لیں, آپ کے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو پیور گولڈ ہوتا ہے نا وہ زیادہ اچھا بکتا ہے, موتی نگوں اور اس طرح کے جو فینسی ٹائپ کے زیور ہے اس میں کم ملتا ہے نا. اسی طرح جو عمل پیور ہوں گے نا, انشاءاللہ کل اس کا بہت وزن ہوگا. اس کے اندر سے کم چیزیں تو نکلیں گی جو ویسٹیج ہوتی ہے. اور ویسٹیج کہاں جاتی ہے آپ دیکھیں کہ ویسٹیج کیا ہوتی ہے بھلا, پالش کو کچھ لوگ ویسٹیج کہتے ہیں, پالش کہاں جاتی ہے یا ویسٹیج کیا ہوتی ہے, جو ہماری نیکیاں کرنے کے دوران بھی غلطیاں ہوتی ہیں یہ سب ویسٹیج میں کل نکلیں گی. ہم نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں ہم سے کئی گنا راستے میں جاتے ہیں, بے پردگی ہو جاتی ہے, ہمارے جسم کی خوشبو کسی کو پہنچ جاتی ہے. اللہ کے اسکیل تو میں کہتی ہوں اللہ ہمیں اس میں ڈالنا ہی نہ, دور سے ہمیں نکال کے لے جانا, ہمیں تو قریب سے کبھی اللہ اپنے پلڑوں کے پاس سے بنا گزارنا, بس بند کا بند پاٹ پٹو پوٹلا ہمارا پکڑ اور ایک لمسم کر کے جنت میں بھیج دے. تو جان حساب تیرا کام, مجھے بس جنت چاہیے اور تیری رضا چاہیے. وہ عدن ملتی ہے, وہ جنت نور ملتی ہے, وہ کون سی جنت ملتی ہے مجھے نہیں پتا, بس مجھے تیری رضا چاہیے, میں تیری خوشی چاہتا ہوں. اس طریقے سے جب انسان کام کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل بھی نہیں کرے گا, یہ بھی یاد رکھیے. یہ ساری باتیں سن کے بعض دفعہ ایک اور نیگیٹو سوچ آ جاتی, ہائے پھر تو پتہ نہیں کیا ہونا, چلو پھر ادھر ہی کھپ کھپ جاؤ, وہاں جا کے تو بڑے مشکل معاملے. ایسا بھی نہیں ہے, وہاں اتنی قیمتیں ڈلنی ہیں, اتنی قیمتیں ڈلنی ہیں آپ کی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. وہ نقطہ نواز ہے, وہ لطیف ان خبیر ہے, وہ علیم ان بذات صدور ہے, وہ اللطیف ہے. اس نے انسان کو اس طرح نکھار کے سامنے رکھ دینا کہ بندہ حیران ہوگا کہ اللہ یہ کہاں سے, یہ تو میری نیکی نہیں ہے. تو لگے گا اگر تجھے موقع ملتا تو نے کرنی تھی, مجھے اپنے علم کے مطابق پتا ہے کہ تو کر نہیں سکا لیکن تو نے کرنی تھی, کیونکہ دنیا میں حالات اللہ نے دیے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ دنیا میں اس کے حالات بہت سازگار ہے نیکی کرنے کے, ایک جو ہے اس کے حالات بڑے مشکل ہیں. کس نے دیے یہ دونوں حالات؟ اللہ نے دیے. تو ایک بندہ اچھے حالات کی وجہ سے بہت زیادہ نیکیاں کر پاتا ہے, دوسرے کو بہت کم موقع ملے تو وہ کم کر پاتا ہے. اب یہ بانٹ تو اللہ کی تھی, بازار تو ظلم ہوتا کہ بھائی اللہ اچھے حالات دیتا تو ہم بہت کرتے. تو اللہ نے اس معیار کو وہاں جا کے بیلنس کروانا ہے. کوئی بات نہیں, اچھے حالات دیے تھے کیے, ذرا فرشتہ چیک کرو یہ کتنی لایا ہے. اللہ تعالیٰ 95 نیکیاں لایا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, اس کو ذرا نیچے ہی رکھنا, یہ 5% اس کی سستیوں کی وجہ سے چلے گی, اس کو تو 100% لانی چاہیے تھی. میں نے تو اس کو اتنی نیکیاں, اتنے موقع دیے تھے, اتنی نعمتیں دی تھی, اور اس کا اپوزٹ بھی ہوگا. اللہ کتنے لائے؟ بس 5 ہی لایا. نہیں 5 نہیں, اس کو اپنی طرف سے 95 دے کے 100 پہ کرتا ہوں, کیونکہ اس کو زیادہ مل جاتا تو اور سے اور کر دیتا. یہ ضرورت ہے اس بات کی. اور آپ کو پتہ کہ سورت زمر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت عائشہ کی روایت سنیں, اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کا مضمون اتنا جامع اتنا واضح, کبھی لوگوں نے اس کا صدیفہ کیوں نہیں پڑھا, کبھی اس کو 1,25,000 دفعہ کیوں نہیں پڑھا. اس لیے کہ معنی نہیں پتا. یہ پوری توحید ہے, جو آپ کتاب و توحید میں پڑھ رہے ہیں وہ سارے اس صورت میں ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس طرح پیر در پہ رکھے چلے جاتے کہ ہم خیال کرتی کہ اب آپ چھوڑیں گے ہی نہیں. اور ایسا بھی ہوتا کہ نہ رکھتے تو ہم سوچتے آپ کبھی رکھیں گے نہیں. یعنی آپ نفلی عبادات کو چینج کرتے رہتے تھے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی مزہ آتا ہے. ایک ہی چیز کرتے رہیں تو وہ عبادت اصل میں عادت بننے لگ جاتی ہے. اور پھر کہتی ہیں اور ہر رات آپ سورت بقرہ اور سورت زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب یہ روایت عام نہیں ہے ہمارے کلچر میں اتنی, لیکن یہ روایت موجود ہے, ایک سے زیادہ تفسیروں میں نے پڑھی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو دیکھیں. باطل عقائد کی تردید کرنی ہے تو ان آیتوں کو پڑھ کر اپنے دل پر لیں. اور اس وقت اب آپ کو کسی دوسرے کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے, فکر اپنی کر لیں. کیونکہ ابھی تو قرآن کی ڈوریاں آپ کے گلے میں پڑی ہوئی ہیں نا, تو آپ لگے بدلے آپ بہت خوش ہیں کہ ہم بہت نیک ہو رہے ہیں. جس دن قرآن کا ذرا سا آپ کا تعلق کمزور ہوا, آپ دیکھیے گا کہ آپ جتنے اوپر گئے اتنے زور سے پٹک کے گرتے ہیں. قریب سے کوئی گرتا ہے تو کم چوٹ لگتی ہے, شروع کے پاروں میں کوئی گر جاتا ہے نا تو اتنی چوٹ نہیں پڑتی, سب کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوا. آپ جب اتنے اوپر سے گرتے ہیں, اور گرنے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہی کورس چھوڑ دیں گے یا آپ آگے کورس اگلا نہیں کریں گے, حالانکہ یہ ریزن تو ایک بہت بڑی ہوتی ہے, لیکن جتنی تیزی سے بندہ قرآن کی طرف آتا ہے نا, شیطان کو بعض دفعہ اتنا ہی برا لگ رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ اس کو پھر دوسری طرف لیتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرتے ہوئے کم از کم ہماری زندگی سے یہ سارا جو دوسروں کے اوپر سہارا ہے نا, اس کو تو ختم کرنا. اسی لیے دیکھیے کہ آپ ان آیتوں میں ہم آخر میں کیا پڑھ رہے تھے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اللہ کے اس ماں سوا کو سہارا بناتے ہو, ولی بناتے ہو. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, تم کہتے ہو یہ ہمیں اللہ کا قرب دیں گے, حالانکہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, تو یہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, اب اگلی آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے اوپر ایک اعتراض تھا لوگوں کا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا. ٹھیک ہے, تین چار دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا نہیں بنایا, اس کی وجہ کیا ہے. آیت کو پڑھ کے پھر آگے چلتے ہیں, آیت نمبر چار سے تھوڑا آگے. لو اراد اللہ یتخذ ولدا, اور اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ کسی کو اولاد بنائے, یعنی مراد کہ نہیں ہے, کیا کرتا, لاصطفى مما یخلق ما یشاء, تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا, یعنی اس کو ضرورت ہی نہیں تھی, وہ جس کو چاہتا بنا لیتا. سبحانہ هو اللہ الواحد القہار, وہ تو پاک ہے اس سے کس سے کہ اس کی اولاد ہو, اور وہ واحد بھی اور قہار یعنی غالب بھی ہے. وجہ کیا, اب دیکھیے گا یہاں سے آپ کو دلائل ملیں گے. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. حق سے مراد یہاں کیا ہے, منظم, بیلنسڈ, آرگنائزڈ, با مقصد, نتیجہ خیز تخلیق. اللہ نے ابس کائنات نہیں بنائی. کیسے ہے, مثال اس کی دی گئی, یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل, وہ رات کو لپیٹتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر. قرآن پاک میں یہ بات مختلف طرح آتی ہے. سورۃ آل عمران میں کیا پڑھا تھا, یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اس سے پہلے کون سی دعا آتی ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنز الملک من منتشا, اس سے آگے یہ آیتیں آتی ہیں. تو رات دن کو الٹ پھیر, اتنا آرگنائزڈ. آج سے دس سال بعد کا رات کب آئے گی, دن کب ہوگی, آج آپ کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں. 25 سال اگلا کیلنڈر آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں, ہے نا, 100 سال کا بھی دیکھ لیجئے. اتنا آرگنائزڈ, اتنا پریڈکٹیبل, ایسا جس کے بارے میں آپ پہلے سے بتا سکے, اور پتا چلے وہ آج منڈے, پتا چلا نہیں آج منڈے نہیں آج ٹیوزڈے ہو گیا, وہ ذرا گڑبڑ ہو گئی تھی حساب کتاب میں. مہینہ چاہتی اس کا نہیں, وہ اس دفعہ 32 دن ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا آخری دن چاند نکلنا تھا, نہیں چلو 32 کر لیتے ہیں. کبھی سنا آپ کے میرے پچھلوں نے بھی کبھی سورج چاند کی اس چیزوں میں اور رات اور دن کے آنے میں دیکھا؟ کبھی آپ کسی ایک روایت کسی بڑے کی پیش کر دیں, اس سال سردیوں میں راتیں تھیں لیکن ایک دم وہ رات لمبی ہوگی گرمیوں کی طرح کی, اور ایک دن در سردیوں میں دسمبر میں دن اتنا لمبا ہو گیا کہ بس سمجھو کہ کچھ پوچھو ہی نہ. کبھی ہوا؟ نیور, نیور اٹ ہیپن. یہ ہے بالحق کی, سو سسٹمیٹک, آرگنائزڈ ہے, اور ہر چیز ایک چیز کے ساتھ چل رہی ہے, پوری زندگی اس کے ساتھ چل رہی ہے. اور یہ نہیں کہ صرف دنیا کے ایک حصے, مثال ہے جہاں ہم بیٹھے ہمیں تو یہی وقت دکھ رہا ہے نا, ابھی صبح تھی, اب دوپہر ہونے والی ہے, پھر شام ہوگی, پھر رات ہوگی. یہ صرف ایک کو کنٹرول کرنا ہو چلو مان ہی لیتے ہیں کر لیں گے, پورے گلوب کو دیکھیں ہر جگہ یہ اپنے وقت کے مطابق سیٹنگ ہو رہی ہے. یہ پہیا تو نہیں گھوم رہا, اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو ہر چیز کو لے کر چلی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے کہ پوری زمین پہ جو کچھ ہے, سورج چاند گرمی سردی بارش دھوپ سا, یہ سب آپس میں ملی دی ہے. آپ کو تھا کہ سائنس میں ایکو سسٹم کا نام آتا ہے, ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے, کوئی بھوکا نہیں اس دنیا میں رہتا. آخر یہ سب کیسے ہو گیا, یہ کس نے کیا؟ تو کیا جس نے بے جان سورج چاند ستاروں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا, تو اس نے گوشت پوس کے عقل سمجھ رکھنے والے انسان کو بیکار پیدا کیا؟ اپنے اوپر لکھئے, کیا اللہ نے مجھے بے مقصد پیدا کیا؟ دن زندگی کے کاٹ رہی ہوں, بستر توڑ رہی ہوں, دوائیاں کھا کے مر رہی ہوں, کیا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ میں اپنی موت کا انتظار کروں؟ کیا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ بس میں اپنی شادی کا انتظار کرتے ہوئے دنیا سے کھپ کے چلاؤں؟ کیا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ بچے نہ ہونے کا شکوا کرتے ہوئے روتے کھپتے دنیا سے چلی جاؤں؟ کہ اللہ نے اس لیے مجھے پیدا کیا تھا کہ بس شوہر کی بیزارگیوں اور شوہر کی چیزوں, شوہر مجھے توجہ نہیں دیتا اور وہ ایسا ہے اور کماتا نہیں اور نہ کھٹو ہے, اس کا غم کر کے دنیا سے چلوں؟ یاد رکھیے, جب آپ کو مقصد تخلیق پتا چلتا ہے تو آپ کی ذاتی زندگی کے جو حالات ہیں نا, یہ بہت مائنیوٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ مقصد تو بڑا ہے. پھر آپ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس حصے میں کیسے اس مقصد کو ڈھونڈوں. اس کے اپوزٹلی جب مقصد نہیں ہوتا نا, تمہاری اپنی زندگی اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے بیگ بگ بین کی طرح, اور ہم اپنی زندگی کے چھوٹی چھوٹی باریکیوں پہ آنسو بہاتے ہیں, تڑپتے ہی رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں, سوچو جب یہ چیزیں موجود ہیں تو تم کیوں نہیں ہو. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقْتَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, انسان سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے. تو پھر جب اس سوچ کو دیکھے نا تو آخرت کے تصور کے بغیر انسان کی تخلیق کا کوئی جواز نہیں نظر آتا. یہ جتنے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نا, اور خاص طور پہ خدا فراموش لوگ, ان کی وجہ سمجھ آ گئی آپ کو. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی, اللہ نے مجھے اتنا گندا شوہر کیوں دیا. جیسے ایک عورت ہے اس کی میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں, مسلم نہیں ہے, تو اپنے شوہر کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتی ہے, فلاں فلاں نے میری زندگی حرام کر دی, اور سو آن جو وہ کہہ سکتی ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دے. میں سوچتی ہوں کہ آخر اس کو اپنے شوہر کی یہ پر دکھ اتنا کیوں, کیونکہ آخرت کو نہیں مانتی. ایک لمحہ لگتا ہے پھر ہاں اس دنیا میں اس لیے دیا کہ آگے جا کے تمہیں بہت اچھا دے, صبر کر لو, شکر کر لو, رب کو پہچانو. آخرت کو مانے بغیر دنیا میں انسان اللہ کی بانٹ پہ راضی ہو ہی نہیں سکتا. یہاں کا اچھا ہے تو وہاں برا ہو جائے گا, اور وہاں یہاں کا برا ہے تو وہاں اچھا ہوگا. تو لہٰذا ایک پاؤں جو ساکس کا ہوتا ہے تو استعمال نہیں ہوتی نا. اسی طرح آپ کے پاس پلیٹ ہے, یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کاغذ ہے تو قلم نہیں ہے, قلم ہے تو کاغذ نہیں, نہیں چلتا نا. اسی طرح دنیا ہاتھ میں ہو تو آخرت نہ ہو تو سمجھ نہیں آتی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو, مسخر الشمس والقمر, اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو, کلو یجری لیا چلے مسمہ, یہ سب کے سب چل رہے ایک وقت معین تک کے لیے. اللہ العزیز الغفار, آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بہت بخشنے والا ہے. عموماً دنیا میں جب کوئی بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے نا تو وہ ظالم اور جابر ہو جاتا ہے. اللہ کہتے نہیں, میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود العزیز ہوں اور ساتھ ہی ساتھ غفار بھی ہوں, میں بخشوں گا, میں تمہارے گناہ معاف کروں گا. ٹھیک ہے میں بہت بڑی ذات ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ تم چھوٹے ہو, تم کمزور ہو, تم سے جو گناہ ہوں گے, جو نافرمانیاں ہوں گی, میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا اور تمہیں بچا لوں گا. یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس کو آپ سے محبت ہو. یاد رکھیے, اپنی ماں یا اپنا استاد, یہ دو آپ کے سگے ہوتے ہیں, جو کبھی زندگی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے, کبھی آپ کو تانا نہیں دیتے, کبھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیتے. ہماری دل جان سے ہماری عزیز دوستیں بھی بعض دفعہ ہمیں اپنی مرضی کا مشورہ دے کے کارنر کر جاتی ہیں. ان کو پتا ہے ادھر رشتہ میں نہیں کرنا اپنے بیٹے کا, یہ سوچ رہی نہیں دیکھ لو لڑکیاں اور بھی اس میں یہ ہے, تاکہ ذرا دوست کو ادھر ادھر کرو تھوڑی دیر, اور اس کے بعد پھر میں خود اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ لوں. لیکن انسانوں میں جیسے ماں کبھی آپ کے لیے غلط نہیں سوچ سکتی نا, تو اللہ کے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ وہ غفار ہے, بہت معاف کرتا ہے. آخری پاروں میں آپ دیکھیں گے آپ کو اللہ کی شان غفاری کے بہت سارے مذاخر دکھیں گے. اسی لیے محبت میں اگلی آیتوں میں تھوڑا سا بتا بھی دیا, خلقکم من نفس واحدہ, اس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے, مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام. بالکل سورت نساء کا آغاز یاد کر لیجئے, ثم جعل منها زوجها, پھر اس کے بعد اسی سے ان کا جوڑا بنا دیا. ایولیشن کی تھیوری کا رد ہے اس آیت میں. قرآن کی یہ باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ انسان بندروں سے نہیں پیدا ہوا, انسان جانوروں کی نسل سے نہیں ہے, انسانوں سے نکلا. آج لوگوں نے کیا نظریات دے دیے کہ پہلے انسان چھوٹی چیز تھی, کیڑا تھا, پھر بڑا ہوا, ذرا بڑا کیڑا ہو گیا, پھر رپٹائل بن گیا, پھر اس کے بعد اور بڑا ہوا, پہلے امیبا سے یہ وہ کرتے کرتے اب بہت بڑا بن گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا. اور ادھر ایک بہت بڑی خبر ہے, ثم جعل منها زوجها, میل اور فیمیل. آپ نے نام سنا ہوگا امیبا کا, یونی سیلولر ہے, ایک سیل کا جانور ہے. ہمارے جسم میں اربوں خربوں سیل ہے اور وہ ایک سیل کا جانور ہے. اس کی عادت کیا, یعنی ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ آپ کہیں ڈال دیں نا, تھوڑی دیر وہ پھیلتا ہے. آپ اس کی تصویریں رکھ, آج بھی یاد ہے جو ہم بناتے تھے, یہ اس طرح اوول ہوتا جاتا ہے, پھر آخر میں یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں گے جیسے کوئی چیز آپ کے پاس ایسی ہے کہ اتنی گول تھی, پھر اس کے بعد لمبوتری ہوئی, اب یہ اتنا ہوا نا, اس کے بعد یہ تھوڑا دور ہوتا ہے نا تو بیچ میں ایسے پتلا ہوتا جاتا ہے, کچھ دن کے بعد یہ دو ہو جاتا ہے, پھر یہ ایک جو ہے نا اس کے ساتھ بھی پھر وہی ہوگا, پھر دو, اور ایک سے دو, دو سے چار, چار ہوتے ہیں. اس ایک جانور کے اندر بھی نر اور مادہ کی صلاحیتیں موجود ہیں. خلق منها زوجها, اللہ کی ذات کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے آتی ہے. آپ دیکھیے کہ برسات بارش ہوتی ہے نا تو زمین سے کیچوے نکلتے ہیں, ان کیچو ارتھ فارمز جن کو آپ کہتے ہیں, ان کے اندر بھی مذکر اور مونس ہوتا ہے. اللہ نے کیسے کائنات میں بتا دیا کہ دنیا کی ہر چیز جوڑا ہے میرے سوا. اصل میں یہ توحید ہے, میں ان سب آیتوں کو بعد میں ریلیٹ کرواؤں گی انشاءاللہ تعالی. وانزل لكم من الانعام ثمانين وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ جوڑے اتار دیے. کہاں پڑھا ان کا ذکر؟ سورۃ الانعام آیت 143 اور 144 میں پڑھا تھا کہ نر اونٹ کے یعنی اونٹ نر مادہ، گائے نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ. عربوں میں اس وقت یہی تھے، صرف اس لیے ان کا ذکر ہوگا. اب مت کہیے کہ یہ مذہبی جانور ہے اور باقی سارے غیر مذہبی جانور ہیں، یہ اسلامک جانور ہے اور باقی نان اسلامک جانور ہے، ایسا نہیں ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک خلق کے بعد دوسری خلق. یہاں لفظ دیکھیے خلقم من بعد خلق، تخلیق کے مراحل ہیں. یہ وہی ہے جو پیچھے بھی آ چکا، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مدغہ، مدغہ سے محلقہ یعنی مدغہ مخلقہ، پھر غیر مخلقہ، اور پھر خلق آخر. سورۃ مومنون کے پہلے رکوع میں ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی. کہاں یہ ساری کام ہو رہے ہیں، یہ مشینری کہاں ساری تیار ہو رہی ہے؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں. کون سے اندھیرے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کے پیٹ جس ساتھ جو ہو رہا ہے، پہلے تو ماں کے پیٹ کی باہر کی دیوار ہے، ایبڈومینل وال کہیں گے آپ اس کو. دوسرا رحم کا پردہ، یوٹرس کی موٹی دیوار، اور تیسرا وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے. آپ دیکھیے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے، جس وقت لفظ ایمبریالوجی بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. کس کو بتا رہا تھا کہ ماں کے پیٹ میں یہ تین اندھیرے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیت ایلمور ان کا نام ہے، ایمبریالوجی کی دنیا میں ان کو سنت مانا جاتا ہے. انہوں نے تسلیم کیا کہ قرآن نے علم جنین کے بارے میں جو معلومات فراہم کی ہیں یہ حیران کن ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچے کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ القرآن سے زیادہ کسی نے آج تک اس کی خوبصورت ڈسکرپشن نہیں دی. آج بھی آپ پتہ قرآن میں جو چیزیں ہیں جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی، تو نان مسلم ابھی سوچ سے پڑھ رہے ہیں کہ اچھا یہ باتیں ہو گئی تھی، تو جیسے یہ بات ہوئی ان کی پورس کی ہے، نشانوں کی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، فنگر پرنٹس ہیں، یہ سب قرآن نے بتا دیا نا. ابھی بھی قرآن میں خزانے ہیں اور وہ اب اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. اڑنا قرآن سے لوگوں نے سیکھا، اور یہ ساری چیزیں. کذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. یہ لفظ ذالکم میں قیامت چھپی ہوئی ہے، ادھر ادھر کدھر جا رہے ہو، یہ ہے تمہارا رب. یہ بابا جی کرنی والے فلاں فلاں یہ نہیں ہو سکتے. رب کون ہے؟ ربکم لہ الملک، رب بھی یہی ہے تو بادشاہی بھی اسی کے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فان نہ دوسرا فون، یہ پھر تم کدھر منہ پھرا کے بھاگ رہے ہو؟ یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ تمہیں رب نہیں دکھتا، تم دوسروں کے پاس جاتے ہو. زندوں تو زندوں، مردوں کی بات کدھر جاتے ہو؟ کسی نے ایک تصویر میسج بھیجا، پکچر میسیجز ہوتے ہیں جو، تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ تم ان کے سامنے کیوں جا کے جھکتے ہو اور ان سے کیوں مانگتے ہو جو کروٹ بھی نہیں لے سکتے؟ اس سے مانگو جو زندہ ہے اور قیوم ہے. سوچنے کی بات ہے نا، جو قبر میں اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ وہ کبھی بھی آپ کی سن سکتا ہے، اور کر سکتا تو سب سے پہلے وہ قبر کی مٹی ہلاتا اور اس کے اندر سے خود نکلتا. پڑھ کے سنا دیتی ہوں، مشکل کشا صرف ایک اللہ، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں تم مشکل کشا مانتے ہو، انہیں تم مشکل کشا مانتے ہو، باقی تو سب اللہ کے منگتے ہیں. تو حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے پاس جانا، اس طرح کی باتیں کرنا. مشرکین مکہ جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مانتے اللہ کو ہیں، لیکن یہ دوسرے جو ہیں یہ بیچ میں اللہ کے راستے میں ہمارے بیچ میں ایک یعنی ذریعہ بن جاتے ہیں. تو ان ساری آیتوں میں جب ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ کہ کائنات میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ سب لوگ ایک نظریے پہ جمع ہو جائیں، تو وہ توحید ہے. توحید وہ نقطہ ہے جس پہ اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے. شرک میں کبھی اتفاق نہیں ہوگا. کوئی کہے گا میرے کو مانو، کوئی کہے گا میرے بڑے کو مانو، کوئی کہے گا میرے بڑے کو مانو. اسی لیے آج بھی اسلام ایک یونیک ریلیجن ہے اور باقی سارے مذاہب دوسرے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی چونکہ بات کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے دلائل دی ہیں کہ دیکھو، پہلی بات یہ کہ سبحانہ ہو، اللہ پاک ہے، ہر نفس ریب سے پاک ہے. اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ کمزور انسان کو، فانی ہے، موت آ رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، اس کا دل ہوتا ہے کہ میری اولاد بڑی ہو اور مجھے سنبھالے. اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسری دیکھیے دلیل کیا ہے کہ وہ اکیلا اپنی ذات میں واحد ہے، اسے جوڑا نہیں چاہیے. جوڑے کی جو بات ہوئی, اور اولاد لازمن ہم جنس ہوا کرتی ہے, تو اولاد کا تصور جوڑے کے بغیر ممکن نہیں, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری دلیل کیا بتائی کہ وہ قہار ہے, دنیا میں جو کچھ ہے اس سے مغلوب ہے, اللہ ہر چیز کو پکڑ سکتا ہے, تو جو اتنی قدرت والا ہے اس کو بیٹیوں اور بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس کو پکڑو, تم اس کے دامن رحمت کو پکڑو. زبردست اتنا ہے کہ اگر تمہیں عذاب دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی, لیکن کرم اس کا اتنا ہے کہ تمہاری ساری گستاخیوں کے باوجود تمہیں فوراً نہیں پکڑتا, مہلت پہ مہلت دیتا ہے, پھر بھی تم اس کی مہلت کو اس کی ڈھیل سمجھتے اور پیچھے ہوتے ہو. پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہاں جانوروں کے نازل کیے جانے کی کیوں بات ہوئی, جانور تو ماں کے پیٹ سے آتے ہیں, تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں لوگوں کی. پہلی بات دیکھیے کہ جو سمپل سی بات ہے, جو چھوٹے سے تھوڑے سے غور و فکر سے بھی سمجھ آتی ہے کہ جو چیز کھا کے وہ پیدا ہوتے ہیں وہ بارش کے پانی سے پیدا ہوتی ہے, چارہ ہے نا, تو چارہ کھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اسے آگے بڑھتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب جانور کا جو پہلا کپل آیا ہوگا, آپ کہہ لیجئے جو بھی واللہ علم, آپ اس کو کسی بھی طرح امیجن کر لیجئے, تو وہ آسمان سے آیا تھا, پھر اس کے بعد ان کی نسل. ہر بندہ سوچتا ہے نا کہ یہ شروع کیسے ہوئے, جیسے آدم کی تخلیق کا قصہ تو ہم نے سن لیا نا, لیکن یہ بھی تو ذہن میں آتا ہے گائے سب سے پہلے کہاں سے آئی, پہلی گائے کہاں سے آئی, تو ہو سکتا ہے وہ آسمان سے آئی ہو. اور اللہ کی بات ہے, اللہ جانے, ہم بس اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے کافی ہیں, ہمارے لیے بات اتنی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے ان کو پیدا کیا اور یہ وہاں سے موجود ہیں. اور پھر اسی طرح سے یہ روایت ہے, صحیح روایت ہے, ویسے فتح القدیر ایک کتاب ہے, عربی تفسیر ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق پہلے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر ان کو نازل کیا, تو یہ پھر انزال تھا اور اس کے بعد اب جو دوسرے ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد آگے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف توجہ کرنے کو دعوت دیتے ہیں, اور وہ کیا ہے, آیت نمبر 7, ان تکفروا, اس کی اتنی قدرتوں کو جاننے کے باوجود پھر بھی تم نہ مانو, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ, تو وہ تم سے بے نیاز ہے, اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہاری وجہ سے اس کی کرسی نہیں ہے اور تمہاری وجہ سے اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی. ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ سب جنوں ان سے ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ کا انکار کر دیں تو اس سے اللہ کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس کے اپوزٹ بھی ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. سب اللہ کو ماننے لگ جائیں تو اللہ کی عزت میں یا اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر پاتے, اور اسی طرح سے اگر سب اس کو انکار کر دیں, کچھ نہ اس کو مانیں, تو اس سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بے نیاز ہے. اس آیت سے کیسے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ادھر بیٹھ جاؤ آرام سے, میرے منہ نہ لگو, بیکار ہو, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے بندو, اگر تمہارے اولین اور آخرین اور تمہارے انسان اور جن سب کے سب انتہائی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں, سب کافر بن جاؤ, سب پاپی شرابی بن جاؤ, فرمایا میری ملک اور سلطنت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی, تو گویا کہ تم اللہ کی مجبوری نہیں ہو, جو کرو گے اپنے لیے کرو گے. ولا یرضى لعباده الکفر, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے. جہاں آپ کو اللہ کی رضا اور مشیت کا فرق سمجھیں گے ہم, کہا کہ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ لوگ کفر کریں. اس نے اختیار تو دیا انسان کو, سورۃ دہر آیت 3 میں ہم پڑھیں گے, اما شاکرم و اما کفورا, کہ اگر تم چاہو تو شکر گزار بندے بنو اور چاہو تو کفران نعمت کی روش اختیار کرو, یہ تمہارا فیصلہ ہے, لیکن یہ جان لو کہ اس کو بندوں سے کفر کا رویہ پسند نہیں ہے. اس کے برعکس, وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اس تم سے راضی ہوگا. یعنی اللہ کو خوش کرنا ہے تو بس شکر ہی کرنا پڑے گا, اس کی حمد و ثنا کے ترانے گاؤ, بندگی کی روش اختیار کرو, وہ تم سے خوش رہے گا, اور سب سے بڑی بات ہے وہ اسی طرز عمل کو پسند کرتا ہے. بلا تذیر واضر تم وزر اخرا, یہ یاد رکھو کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثم الى ربکم مرجعکم, پھر تمہارا لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. کیونکہ انہ علیم بذات الصدور, یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو. اس آیت میں آپ کو ایک بہت ہی اہم موضوع سمجھ آئے گا, اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کفر اس کو پسند نہیں, اس کے باوجود لوگ کفر کرتے ہیں, اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو شکر بہت پسند ہے, اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے, تو کیا دنیا میں جو غلط کام ہوتے ہیں نہ کفر کے نہ فرمانی کے, کیا وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے, ہوتا سب کچھ اللہ کی مشیت سے. مشیت کا لفظ کے شاہ سے, انشاءاللہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, شیتا ماشیت و ماشیتا, یہ لفظ سمجھ لیں. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے, اور لیکن جو کچھ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایک بچہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے, ایگزامینر اس کو دیکھتا ہے, واٹ ایور پیپر اس کے سامنے ہے. اب بچہ امتحان کے اس پرچے میں اچھی باتیں لکھے یا بری لکھے, پورا اختیار ہے نا. فلمیں لکھا ہے, گانے لکھا ہے, گالیاں لکھ دے, قرآن لکھ دے, کچھ بھی لکھ دے, ٹھیک ہے. لیکن جب بعد میں پیپرز ایگزامینر کے پاس جاتے ہیں تو بچے کو کس کے مطابق نمبر ملتے ہیں؟ جو اس نے ٹھیک لکھا ہوتا ہے. اللہ نے اس دنیا میں پیدا کر کے ہمیں مجبور کل نہیں کیا کہ بس تمہارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, مسجد کی طرف تمہارے پاؤں لگ جائیں اور تم صرف اچھے سے کام کرو, اور گناہ کی طرف جاؤ تو تمہارے پاؤں وہیں رک جائیں, یہ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہ سب کچھ کرنے کے, اللہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے اختیار سے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے گا. دنیا میں اب بہت بڑا ایک ایشو ہے, آپ تو اس کو ابھی نہ بھی اتنا چھیڑیں, لیکن عقیدے کے باب میں یہ بہت بڑا ایشو ہے. دنیا سے کئی سیکٹ ایسے گئے ہیں جنہوں نے یہ بات کہہ کر شیطان تک کو بری و ذمہ کر دیا تھا کہ وہ آگ میں کیوں جائے, وہ بےچارا تو مجبور ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کر دیا تو وہ مجبور ہے. وہ کہتے ہیں کہ شر بھی جو دنیا میں ہوتا ہے نا, کچھ نے یہ کہا کہ شر کا اللہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کے بس میں نہیں ہے, شر شیطان کے حکم سے ہوتا ہے, خیر اللہ کے حکم سے آتی ہے. تو آپ دیکھیں پھر شیطان کو اپنے اللہ کا اپوننٹ کر دیا, تو شیطان اللہ تعالیٰ کا اپوننٹ نہیں ہے. حتیٰ کہ گناہ کرنے کی اجازت جو شیطان نے مانگی تھی نا شر پھیلانے کی, وہ بھی اللہ سے لی تھی. ربی پاندرنی الى یوم یبعثون, یہ بہت بڑی دلیل ہے. اس نے کہا کہ اللہ مجھے گناہ کرنے کی مہلت دے, تو شر کی اجازت شیطان نے اللہ سے مانگی. لیکن اب وہ شر کر رہا ہے تو کیا اللہ کے اختیار سے ختم ہو گئے؟ ہاں, دنیا میں جب ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ اللہ کو خوش بھی کرتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ ایک نیا ملک بنتا ہے تو اس میں حکمران جو ہیں وہ کچھ جیلیں بھی بنواتے ہیں, کچھ ہاسپٹل بنواتے ہیں, کچھ روڈز بنواتے ہیں. کیا جیلیں بنوانے سے وہ خوش ہیں؟ ان کو خوشی ہے کہ لوگ گناہ غلط کام کریں, ان کو جیلوں میں رکھا جائے, اتنا پیسہ دیا جائے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کرتے. لیکن ان کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے قوانین کو نہیں مانیں گے, تو جس طرح انہوں نے سکولز بنائے, سڑکیں بنائی, انہوں نے اس طرح جیلیں بھی بنا دی. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے, یہ جملہ عقیدے کے اندر آتا ہے, الخیر والشر منک یا الیک, یا تیری طرف سے ہر چیز اللہ تیرے ہاتھ سے گزرتی ہے. لیکن ہاں, جو غلط کام ہم کرتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے. امید ہے بات سمجھ ہوگی آئے گی. ورنہ اگر یہ اصول نہ ہوتا, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں گناہ پہ گناہ نہ ہو کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوا, تو پھر نیکی پہ اجر کیوں مانگتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ اپنی مرضی سے کر لیں اور بعد میں کہے جی اللہ اس پہ پکڑے؟ دوسری بات ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے تقدیر میں تھا جی گناہ, کر لیا اللہ نہ لکھتا. تو کیا آپ تقدیر کا پرچہ پڑھ کے آئے تھے کہ آج دوپہر 4 بجے کے بعد آپ نے گندی فلم دیکھنی ہے, اور اگر آپ نے نہ دیکھی تو اللہ کا لکھا ہوا جو ہے وہ پیچھے جھوٹا پڑ جائے گا؟ فلم تو آپ نے اپنی مرضی سے دیکھی, ہاں؟ تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح بال ڈال دیا جائے؟ تو یہ بہت اہم آیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے کفر نہیں پسند. اب آپ باقی باتوں کو بڑی بڑی کو چھوڑ کے ذرا اپنے اوپر آ جائیں. اللہ کہتا ہے مجھے کفر نہیں پسند, تو کیا ہمیں کفر برا لگتا؟ دیکھیں آپ ایک دم بغیر سوچے کہیں گے جی بہت برا لگتا ہے. نہیں, اتنا برا لگے نا تو ہم کبھی اتنے پیار سے ان چیزوں کو انجوائے نہ کریں جو کفر کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں. دیکھیں دشمن اچھے نہیں لگتے نا, تو دشمن کی چیزیں, ان کی طور طریقے, ان کی یادگاریں بھی نہیں اچھی لگتی. آج مسلمان جس تیزی سے کفریہ کلچر کے عادی ہو گئے اور ان کے رسم و رواج کو اپنی زندگیوں میں لے آئے, کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے دلوں سے نفرت ختم ہو گئی؟ میں تو اب اس مسئلے کو اور زیادہ یعنی شدید دے پا رہی ہوں دن بدن لوگوں کی باتوں کی روشنی میں, کہ ہمارے تو بچوں کے دلوں سے غیر مسلموں کی نفرت ہی ختم ہو گئی. نفرت سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہی بینگ اے ہیومن, ان کے عقائد سے رشتے ہو رہے ہیں. پہلے بہت سن لیا تو آپ نے یہ سن لیا کہ عیسائی سے شادی کر لی, کرسچن سے کر لی, جیو سے کر لی. جیو سے تو لوگ کم کرتے تھے, اب ہندو کے ساتھ شادی عام ہے, بت پرست کے ساتھ عام ہے. اپنے مسلمان ہونے والے لوگ دوسروں کے ساتھ جو مسلم کے عقائد سے خلاف عقائد ہے ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں. یعنی کیا میں نے اپنے بچوں کو کفر اور شرک سے نفرت سکھائی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت علی نے ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں. جیسے خاندانی رشتے چلتے تو اس دور میں چلتے گئے, تو اللہ کے نبی کو پتا چلا تو آپ نے منع کر دیا. آپ نے کہا کہ اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. دوست کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ آپ کی زوجیت میں تھی. لہذا یہ نفرت اپنے دل میں رکھیں. کیا کسی ایسی جگہ سے گزرو جہاں شرک ہو رہا ہوتا ہے تو استغفار کرتی ہوں؟ غصہ آتا ہے, ہم تو لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو کتنی بڑی بلڈنگ بنائی ہے, اور ویسے ایک اندر لچ تو ہوگا لیکن ہمارے انداز سے کوئی نہیں لگ رہا ہوتا. تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی میں حقیقت میں کفر اور کفر کی چیزوں سے نفرت کرتی ہوں. میں خود سوچتی ہوں کہ ہمارے اپنے مسلمان گھروں میں بچیوں کے کئی بچیوں کے ہیروز انڈین گلوکار اور اداکار ہیں. میں نہیں بات کری کسی ایک کے اوپر لے کے, میں بینگا عقیدہ اور کلچر اور گریڈ کے بات کروں گی کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ نان مسلم ہے, اس کے یہ آگے آگے کھڑا ہوتا ہے, یہ بت کو آگے جا کے جھکتا ہے, تو کیا آپ اس کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ آپ ان کی تصویریں اپنے وارڈروبس میں لگا سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو نفرت نہیں دی کیونکہ ہمیں خود بھی اسلام کا نہیں پتا. ہم شادیاں کرتے ہیں, رشتے کرتے ہیں, اور اس وقت پوچھتے بھی نہیں کہ کہیں یہ جا کے قبروں پہ سر تو نہیں چکاتے. کہتے نہیں, چپ کرو, رشتہ اچھا مل گیا, جو ہوگا بعد میں ہماری بیٹی بڑی طاقتور ہے, وہ جا کے سب کو چھڑا دے گی. اور چھٹتا کیا بچی کا اپنے ہی دین چھوٹتا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں کفر سے نفرت دے, کافر سے نہیں کفر سے نفرت. یاد رکھیے اسلام کا مزاج یہ ہے. اور یہ جو بات ہے کہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا, اپنے اوپر لے لیں اس کو. امیجن کریں قیامت کا دن ہے اور بوجھ کا پٹارا کندھوں پہ اور وہاں کھڑی ہوں. یہ آخری آیت سنائیے ذرا تلاوت, اور اس کے دوران ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا واقعی جو اللہ کی پسند ہے وہ میری, اور جو اللہ کی ناپسند ہے وہ میری ناپسند ہے. کہ شکر کے مقابلے میں یہاں کفر آیا, تو کیا پتہ چلا کہ جو شکر نہیں کرتا وہ کفر کر رہا ہوتا. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نہیں نا ٹھیک ہے بس شکر نہیں کر رہے, جی تو رہے ہیں نا. جب آپ شکر نہیں کریں گے نا تو آپ کفر ضرور کریں گے, اور کفر کا لفظ ہمارے یہاں کتنا برا ہے. یعنی یا تو پھر ہم شاکر ہوں گے یا پھر ہم کافر ہوں گے. اور اس طرح سے انسان دوسروں کے آگے جھکتا ہے, انسان کو خود بھی نہیں پتا چلتا لیکن وہ کدھر جا چکا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تلاوت کے دوران جو چیز سامنے اور آئی اور وہ کیا تھی کہ جب ایک انسان اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو راضی کرے گا نا, تو قیامت کے دن کوئی بندہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گا. ہر بندہ اپنے گناہوں کا پٹارا خود اٹھا کے چل رہا ہوگا. اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں فرماتے ہیں, اور ہم سب ان چیزوں کو سنتے وقت اپنے اوپر لیا کر کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. یعنی اب آیت نمبر 8 بالکل میری اور میرے رب کی بات چیت ہے. کیا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی دکھ آ گیا, صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارتا ہے, منیب بن جاتا ہے. اناب اناب کا لفظ پیچھے پڑ چکے آپ کئی بار. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ, پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اس کو کوئی نعمت اپنی طرف سے, خول یخولو یعنی اللہ نے اس کی تکلیف دور کر دی, بیماری دور ہو گئی, صحت مل گئی, بچہ مانگ رہا تھا بچہ مل گیا, رشتہ مانگ رہا تھا رشتہ ہو گیا, شادی کرنی تھی شادی ہو گئی, جو بھی حالات اپنے اوپر لے لیجئے, جب کوئی نعمت مل جاتی ہے, نسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل, اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اس سے بھی زیادہ کوئی تھوڑا دلا ہوگا. لفظ خولا جو ہے نا اوڑھنے اور لپیٹنے کا معنی ہے, اردو میں لفظ خول بھی اسی سے ہے. ایسے لگتا ہے اللہ نے ہمیں نعمتوں کے خول میں رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو ہی لے اپنے اوپر لے لیں اپنے بچپن کو, بے شک کتنی نعمتوں کے خول تھے, صحت مند پیدا ہوئے, پھر محبتوں کا خول, پھر ماں نے پالا, باپ نے پیار کیا, ایک بچے کے ارد گرد سارا گھر گھوم رہا ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے تو استادوں کی محنت شروع ہو جاتی ہے, پھر اور بڑا ہوتا ہے تو ساتھی کلیگ, ساری زندگی انسان نعمتوں میں پلتا ہے, نعمتوں کے خول پہ خول اور قبر پہ قبر چڑھاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کو بہت ساری نعمتیں دیتا ہے اس کو, تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. یاد کریں اپنی کوئی ایسی نعمت جس کو پانے کے بعد اللہ سے تعلق کمزور ہوا, اللہ کو وقت دیتی تھی تو کم ہو گیا, اللہ کو مال دیتی تھی, اللہ کو تو کیا دینا ہے, اللہ کے راستے میں مال لگاتی تھی کم ہو گیا کہ ذمہ داریاں اپنی بہت بڑھ گئیں, وجعل للہ اندادن اور اس کے مد مقابل ٹھہرا لیتا ہے. یعنی اللہ سے نعمتیں جو مانگی تھی پہلے تو اپنے اللہ سے مانگی تھی, جب ملتی ہے تو اس کو دوسروں پہ ڈال دیتا ہے, ہاں یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا, یہ اس کی وجہ سے ہو گیا, لیدل عن سبیلہ, تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے. خوشیوں میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ایسے وقتوں میں شیطان کہتا ہے یہ تم پہ جو خوشی آئی ہے نا بس اس کو انجوائے کرو, چھوڑو دیکھیں گے جو ہوگا. کوئی بات نہیں, قل تمتع بکفرک قلیلا, اے نبی آپ کہہ دیجئے مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ, تھوڑے سے مزے اٹھا لو, لیکن آخری فیصلہ سنا دو, ڈکلیئر کر دو اس کا ریزلٹ, انک من اصحاب النار, یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو. دیکھیے لفظ کتنا زبردست ہے, انک, بے شک تو, ایسے نہیں لگ رہا کسی کو کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے تو جہنمیوں میں. قرآن میں یہ ڈائریکٹ سٹائل بہت کم ہے, یعنی جو بھی شخص ایسا رکھے, اگر اس آیت کو دوسری طرح پڑھیں ذرا دیکھیے گا, صرف سمجھانے کے لیے پڑھوں گی, قل تمتع بکفرکم قلیلا انکم من اصحاب النار, کا کو کم کر دیں, شدت طرف کم ہو جاتی ہے نا, تم سارے کفر کر لو پھر تم سب آگ میں جاؤ گے. ہم کہتے تھے جہاں سارے رہیں گے ہم بھی رہ لیں گے, اس کی جگہ جو اصل آیت ہے وہ کہ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب الجحیم من اصحاب النار, شدت آئی ہے, تم اکیلے ہو جو آگ میں جاؤ گے, تم اکیلے اللہ کے ساتھ کفر کے باوجود مزے اٹھا لو. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت تحمل والا ہے, لوگوں کو ان کی نافرمانیوں پہ فوراً نہیں پکڑتا, کچھ مہلت دے دیتا ہے, کچھ ان کو بچاتا ہے, کچھ کرتا ہے, لیکن جب بھی لوگ پھر نہیں مانتے تو گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو حق دے دیتے ہیں کہ جو مرضی اللہ تعالیٰ ان کا چھین لے اور لے جائیں. اور پھر جب اللہ لیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ہائے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا, ہائے مجھے کیا ہوا. اور یہ انداز آپ کو قرآن میں بہت جگہ ملے گا, قل تمتع فإن مصيركم إلى النار, کہہ دو کہ مزے اڑا لو پھر ٹھکانہ تمہارا آگ کی طرف ہے. زکات نمتی ہوں قلیلن ثم نترهم الى عذاب غلیظ، چلو تھوڑے دن فائدے اٹھا لو پھر ہم بے بس کر دیں گے تم کو گاڑی عذاب کی طرح. لیکن سب ایسے نہیں ہیں، سارے ایسے نہ شکرے نہیں ہیں. اب آگے ایک خوبصورت کردار ہے، امن ہوا قانتنا نال لیل ساجدم وقائمن، بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کرتے ہوئے، یخذر الاخرتا جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، وہ یرجو رحمت ربہی اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. یہ ہے وہ مطلوب کردار. اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کچھ نہیں پتا. آپ کو پتا کہ سورت زمر میں ادھورے جملے ہیں، آگے جا کے ہم دیکھیں گے اور بھی 25ویں پارے میں دیکھیں گے. اتنی بات کر کے آگے خاموشی ہے کوئی جو رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. اتنی محبت ہے اللہ سے کہ اس کی محبت میں اپنی من پسند نیند کو قربان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. نرم گدے پر بھی گہری نیند نے اس کی نماز قضا نہیں کروائی، اور آخرت کا خوف اس کو دنیا کے لچس جو ہے وہ بتاؤ برابر ہو سکتا ہے. اب آگے کیا ہونا چاہیے تھا، کمن ہوا غافل، کیا یہ اس کے برابر ہے جو غافل ہے؟ کمن ہوا فاجر، کئی جملے آ سکتے ہیں لیکن اللہ کے تو خود سوچو، نامکمل جملے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ اپنے بچے کو خوب ڈانٹیں، پوری گرامر یوز کر لیں اس کو ڈانٹنے کے اندر، ماضی حال مستقبل سب ڈال دیں، یہ کروں گی، ماروں گی، پٹائی لگے گی، ابا کو بتاؤں گی، پھر جوتے بھی پڑیں گے. اور ایک ہے صرف اتنا کہہ دیا، دیکھ لینا اب تم کرتے تمہارے ساتھ ہوتا کیا. ادھورا جملہ یہ. اس صورت کے یہ ادھورے جملے انسان کو اپنے دامن میں جھانکنے پہ مجبور کرتے ہیں. ہم خود کو دیکھیں، ذرا سوچیے کیسا شخص اللہ کا فرما بردار ہے، جس کی راتیں اللہ کے سامنے اس کیفیت میں، کبھی سجدوں میں، کبھی قیام میں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، پھر اللہ کی رحمت کی امید ہے، کیا بتاؤ وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کی جو غافل ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتا ہے؟ انما يتذكر اولو الالباب، اور نصیحت تو بس عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. یہ ہے خوبصورت آیت. اللہ تعالیٰ نے یہاں علم والے اور بے علم والے کو تقابل میں پیش کر دیا. تم بتاؤ، دیکھنے میں یہ سوال ہے، قل حل، لیکن حل یہاں استفہام کا نہیں ہے، نافیہ. دو ہوتے ہیں استفہام، استفہام ان کوشچننگ، ایک ہوتی ہے نو کے معنوں میں اور ایک ہوتی ہے وٹ کے معنوں میں، کیا یا نہیں. یہاں مراد کہے کہ نہیں برابر وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے جو بغیر علم کے. یاد رکھیے کہ علم تبدیلی کا نام ہے. اگر علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تو یہ اس بات کی خبر ہے کہ علم ہی نہیں آ رہا. ایک قول ہے کسی کا کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اور اگر آگے سے جواب نہ ملے تو رخصت ہو جاتا ہے. علم انسان کے اندر سنجیدگی لاتا ہے. ایک علم والا اور بے علم والا اگر برابر ہوں تو پڑھنے کا فائدہ کیا اور علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا؟ علم والا ہونا از اکول ٹو لوگوں سے مختلف ہونا، تبدیل ہونا. اور حقیقت ہے کہ علم کو نعمت بنانا ہو تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. علم والا بھیڑ چال نہیں چل سکتا کہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا پڑے گا، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، یہ اس کا سلوگن نہیں بن سکتا. کچھ لوگوں کی غلط فہمی کیا ہے کہ علم حاصل کر کے خود کو عالم سمجھنے لگتے ہیں. یہ خوش فہمی تو اللہ نے سورہ فاطر میں دور کر دی تھی کہ علم حاصل کر کے عالم نہیں بنو گے، اللہ کی خشیت کے ساتھ عالم بنو گے. یہاں یہ بتا دیا کہ تم دوسروں سے مختلف ہو. آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ایک سلوگن ہے، ٹو بی ڈفرنٹ، مختلف نظر آؤ. یہ جتنے فیشنز ہیں، جو سٹائلز ہیں، جو ڈیزائنرز ہیں، یہ کیا کما رہے ہیں کہ تم دوسروں سے فرق دکھو. محفل میں آؤ تو تمہارے جیسے کپڑے کسی کے نہ ہوں، اور ہم تو کسی والا پرنٹ بھی نہیں پہنتے، کہتے یہ بڑا کامن ہو گیا. تو اللہ آپ کو مجھے سکھا رہا ہے کہ ڈفرینٹ ہونا چاہتے ہو تو علم کو جذب کر لو. آج کوئی ہمیں کہہ دینا، یعنی اپنے آپ کے بچے کوئی کہہ دینا آپ کے بچے ایوریج ہیں تو آپ فائنڈ کرتے ہیں، شکل و صورت بس ایوریج ہے. شکل و صورت ایوریج پہ کوئی لینا پسند نہیں کرتا آج, کیا کہتے ہیں ایکسٹریم پہ ہوں, کچھ ہو. لیکن جب ہم علم کے بعد بدلنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے بڑی پریشانی ہے, ہائے کیا بتائیں سب چھوڑ گئے. اصل میں تبدیلی کا سفر بہت کٹھن ہوتا ہے. جب تبدیلیاں آتی ہیں نا ان دنوں میں بچے بھی بہت ہی ایسے عجیب سے ہو جاتے ہیں. کسی سے بات ہو رہی کہنے کی 12-14 سال کی بچیاں بالکل عجیب سی ہو جاتی ہیں, بالکل ان کے اندر کوئی حسن کوئی کشش نزاکت نہیں ہوتی, پھر ایک دم نکھرتی ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو جوانی کے دہلیز پہ کھڑا کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم علم کی طرف آتے ہیں نا تو نہ چاہتے ہوئے غیر مخصوص طریقے سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. جو لوگ اس تبدیلی کو روک لیتے ہیں نا آتی ہوئی تبدیلی سے گھبرا کر پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ہائے میرے تو رشتہ دار چھٹ جائیں گے, میرا تو خاندان میری دوستیں چھٹ جائیں گی, اور میرے تو شوہر دوسری شادی کر لیں گے کیونکہ میں نے اسکارف لینا شروع کر دیا, اور جو بھی کسی کا کوئی کمپلیکس ہوتا ہے تو وہ علم چھوڑ دیتے ہیں. یہ لکھ لیں, جو علم کی تبدیلیوں کو گوارا نہیں کر سکتا وہ مزید علم نہیں حاصل کرتا. اس کے برعکس جو علم حاصل کرتا ہے پھر ضرور اس کا رنگ ڈھنگ بدلتا ہے. کچھ دن کے لیے وہی جوان ہوتی ہوئی بچی کی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ عجیب سا لگے, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تبدیلیاں خوبصورتیوں میں بدل دیتے ہیں, پسند آنے لگتا ہے. نیا نیا علم جب آتا ہے نا بہت کڑکڑا ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ ایک کاپی خریدتے ہیں, جیسے نئی کاپی آتی ہے کتنی اچھی لگتی ہے, لیکن اس کا صفحہ پلٹیں تو کڑکڑ کی آواز آئے گی, آپ اس میں کچھ لکھیں گے تو دھبا پڑنے کا ڈر ہوگا. لیکن کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو نیو بک چاہیے یا نیو ڈائری چاہیے یا آپ کو اپنی پرانی کئی سال سے لکھی ہوئی ڈائری چاہیے, آپ کو پرانی کاپی اچھی لگتی ہے. یعنی کیا آپ اپنے نوٹس کی نوٹ بک دے کر کسی کو نئی بک لینا چاہتے ہیں اس سے؟ آپ کہیں گے نہیں, ابھی تو پہلی دفعہ لکھ رہے ہیں, جب آپ اس میں 4-6 بار لکھ لیں گے آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوں گی. بالکل اسی طرح نیا علم بہت سختی پیدا کر دیتا ہے. علم تھوڑا ہوتا ہے نا تو بندے کے اندر سختی آتی, ہوں ہر بات میں بولتا جی جی جی. اصل میں وہ استاد کی اور کسی کی بھی بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ تمہارا علم ٹھیک ہے, مجھے تم سے پہلے ہی پتا. آپ نوٹ کریں گے تھوڑا علم ہوتا ہے نا تو ہم ہر چیز میں اپنا ریفرنس دیں گے, ہاں بالکل ایسے تھا, ہاں میں نے بھی سنا تھا, ہاں مجھے بھی یہ بات پتا ہے. تو انسان ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ جب علم کو استعمال کرتے ہیں نا تو سافٹ ہوتا ہے. آپ امیجن کریں کہ نیا کپڑا آپ لے کر آتے ہیں, بلکہ آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیں نئی کاپی خوبصورت لیکن پرانی کاپی قیمتی, نیا کپڑا خوبصورت مگر پرانا کپڑا کمفرٹیبل. آپ کو گھر جا کر کون سے کپڑے پہننے اچھے لگتے ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ کسی شادی سے ہو کے آتی ہیں یا پارٹی سے, کس وا چاہیں گے شکر ہے لاؤ جائے کا کپڑوں فرق ہوتا ہے ڈیلے ڈالے کپڑوں میں. بالکل اسی طرح انسان نئے نئے علم کو زیادہ ابزارب نہیں کر پاتا, تقابل پہ چلا جاتا ہے فوراً. اور عموماً انسان اپنے استادوں سے تقابل کرتا ہے کیونکہ ان کے منہ سے سنتا ہے نا تو یہ سوچتے ہیں ان کو بہت کچھ آتا ہے مجھے نہیں آتا, کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ. تو لہذا پرانا علم خوبصورت ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کوئی شخص آپ کو نیا نیا ملے, امیجن کریں آپ مسجد میں گئیں اور آپ کو وہاں ایک بالکل نیو سسٹر مل گئی, کسی کے گھر گئے نئے لوگ تھے, نئی نئی رشتہ داری کہیں شروع ہوئی, دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے نا, پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا. پھر آہستہ آہستہ ملتے ہیں پھر ہم مزاج ہوتے ہیں سمجھتے ہیں. اسی طرح نیا علم اجنبی لگتا ہے. شروع کے 2-4 پاروں میں تو اسٹوڈینٹ بےچارے پریشان ہی ہوتے ہیں, لکھو تو لکھا نہیں جا رہا, چھوڑو تو چھٹتا نہیں, ترجمہ لکھو تو وہ نہیں لکھا جا رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. اسی لیے آپ دیکھیے کتنے غیر محسوس طریقے سے قرآن کے کورسز میں چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے اور سب کچھ آ جائے. لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہوگا, کچھ مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ ترتیب کو ذہن کے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. شروع میں علم مشکل لگتا ہے, اصطلاحات ہی نہیں یاد ہوتی, حدیثوں کے نام نہیں یاد ہوتے, راویوں کے نام نہیں آتے, کئی ٹرم جب آپ بالکل پانی کی طرح بول کر سمجھ لیتے ہیں شروع میں آپ کو بولنی نہیں آتی, کتابوں میں دیکھ کے بھی پڑھنی نہیں آتی, لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ علم کا مزاج سمجھتے ہیں. کبھی کسی کو علم کے نام پر بہت سختی کرتا دیکھے نا تو سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا علم ہے. فتوے کفر, تم بھی کافر تم بھی منافق, یہ بھی نہیں. لوگ فوراً فتوے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ ہے وہ ہے اس طرح اور اس طرح کی باتیں, اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ انسان کو پھر پریشان کر دیتی ہیں. لیکن فرینڈلی, یوزر فرینڈلی کب ہوں گے؟ اب آپ سوچیے کہ آپ نیا جوڑا لے آئے, یہ اس کو ایک اور اینگل سے سمجھا دیا, ایک سال لٹکا رہا, ایک سال بعد بھی کیسا ہوگا؟ سختی ہوگا. کب کپڑا نرم ہوتا ہے یا کمفرٹیبل ہوتا ہے جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں؟ تو علم کو لا یعلمون والذین لا یعلمون، آپ جتنا مرضی علم لے لیں جب تک اس کو یوز نہیں کریں گے آپ سخت رہیں گے، کھردرے رہیں گے. یہ تو نہیں کہ آج آپ نے لے لیا تو اب اگلے سال نرم ہونا شروع ہوگا. نرم علم تب ہوتا ہے جب آپ اس میں عمل لاتے ہیں. آپ میں ٹھہراؤ کب آتا ہے؟ آپ کے اندر حکمت کب آتی ہے؟ جتنا آپ اس علم کو اپنے اندر جذب کرنے لگتے ہیں. اس لیے ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں، اور یاد رکھیے کہ علم ایک نعمت ہے، اور علم کے بعد بدلنا اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں. کوئی آپ سے پوچھے نا آپ کے پاس کیا نعمت ہے، آپ کہیں گے علم نعمت ہے. نہیں، علم سے بڑی نعمت یہ ہے کہ علم کے بعد میرے اوپر میرے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس علم کو ذمہ داری سمجھنا ہے. کل پوچھا جائے گا، صحیح روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم اللہ کے ہاں سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے پانچ سوال نہ پوچھے جائیں. دو سوال عمر کے بارے میں، دو سوال مال کے بارے میں، اور پانچواں سوال یہ کہ ما جعمل بما علم، اس پہ عمل کتنا کیا تھا جس کو تمہیں علم دیا گیا تھا. تو اس کو لینا ہے. اور جو لوگ علم کو پا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے تقاضے نہیں نبھا پاتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس آیت کی روشنی میں ان سے جواب خود ہی مل جائے گا کہ پھر وہ ان کے ہی برابر ہیں جو نہیں ہیں. دیکھیے، ایک شخص ڈاکٹر بنے پھر پریکٹس نہ کریں، چار چھ سات سال نہ کریں، تو کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ علم کے حد تک تو اس کو پتا ہے سر میں درد ہو تو یہ ہے وہ، لیکن جتنا وہ پریکٹس کرے گا اتنا وہ مریضوں کو اچھا دیکھ سکے گا. یہی فرق ہے. بلکہ اس ایگزامپل کو بھی ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن میں مزید سوچیں کہ ڈاکٹر تو بن گئے لیکن اب پریکٹس نہیں کر رہے. پتا سب کچھ ہے لیکن پریکٹس میں نہیں آیا نا. ایک دوسرا شخص اس کو پتا بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں پریکٹس میں لا رہا. مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کو ایکسپیکٹیشن کس سے زیادہ ہوں گی؟ جو بنا اس کو کہتے ہیں نا پریکٹس کیوں نہیں ہوئے. کبھی آپ کو یا مجھے تو نہیں کسی نے کہا کہ آپ پریکٹس کیوں نہیں کری میں ڈاکٹر کی، آپ کیوں نہیں اپنا آفس کھولتی؟ تو آپ کیا کہیں گے آگے سے کہ میں نے بنایا نہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں، میں ڈاکٹر ہوں ہی نہیں؟ بس اس کو اپنے اوپر اب لے لیں. لوگوں کی نظریں آپ پہ ہیں. جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس پریکٹس کو چھوڑیں گی نا کہ چلو لوگ خوش ہو جائیں، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، اور فلاں جگہ جا رہے ہیں اور فلاں ہیں اور بڑے آفس میں جا رہے ہیں اور ڈاکٹر کی دکان پہ جا رہے ہیں اور دس پہ اور دیٹ پہ جا رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کو خوش کروں، تو وہ وہاں ہی طرح سے پوچھ لیا پریکٹس کیوں نہیں کر رہی، تو دو کوڑی کی عزت نہیں رہے گی. آپ میری اور آپ کی عزت اس علم پر عمل کرنے میں، میں سوچتی ہوں کہ اس حقیقت کو ماننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. کچھ جلدی اللہ کے حکم سے عمل پہ آ جاتے ہیں، کچھ ذرا لوگوں کی شکلیں دیکھتے رہتے ہیں. میں آپ کو ساری باتوں کے بعد جو آخری نتیجہ لوگ سبھی ہی نکالتے ہیں اور انشاءاللہ آپ نے میں نے بھی وہی نکالنا ہے، وہ کہ اب ہماری عزت اس علم پر عمل کرنے میں. مان لیجئے آپ کہتے ہیں تھوڑا سا انکاب ڈھیلا کر لو، اچھا تھوڑا سکاب ڈھیلا کر لو، چلو آج اس شادی میں نہیں کرتی، چلو یہ بائے کا رنگ ذرا اچھا کر لوں، بائے پہ موتی ستارے چمکا لوں، چلو ذرا اس کو فینسی کر لوں، اس سے آپ کی عزت کوئی نہیں ہونی. آپ بری مثال بنیں گے کہ دیکھو اتنا پڑھ لکھ کے بھی ان کو ابھی کانفیڈینس نہیں آیا. اور علم کے ساتھ عمل جب آ جاتا ہے نا تو یہ ہے نور و نلا نور. یہ پھر انسان کو وہ چمکا دیتا ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کسی سے پرواہ نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا کہ روشنی ہے وہ تو خود چمک رہا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کبھی کوئی بلب کے اوپر بھی کوئی بلب لگاتا ہے؟ تو علم خود انسان کو اندر باہر سے چمکا دیتا ہے. اس لیے پھر ایسا انسان کبھی کسی کمپلیکس میں نہیں رہتا، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ علم کے بعد تو سارے کمپلیکس ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں. لوگ دوسروں کے ٹرینڈز پہ چلنے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹرینڈ بنائیں، ہمارے ٹرینڈ پہ چلو. اگر بے پردگی کا ٹرینڈ بن سکتا ہے تو ہم پردے کا ٹرینڈ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور اس طرح سے پھر ایک انسان اپنے آپ کو دوسروں میں لے آتا ہے. اس کے برعکس کتابوں کی کتابیں چاٹ لیں، لائبریریوں کی لائبریریاں جا کے حفظ کر لیں، وہاں بیٹھ پڑھ کے کتابیں، لیکن اگر آپ کا رنگ اس پہ نہیں ڈھلے گا، آپ کو اس کے اندر سے کچھ اپنے لیے موتی نہیں دکھیں گے، تو پھر وہ بات اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کہنے والوں کو سب سے زیادہ اور سننے والوں کو ان سے بھی زیادہ عمل کی توفیق دیں، اور اس پہ اپنے آپ کو جتنا پکا کرتے جائیں گے اللہ کی رحمتوں کے دروازے آپ کے اوپر کھلتے جائیں گے. اور اگر ہم اس سے اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے نا تو یاد رکھیے نہ ادھر کے نہ ادھر کے. مثال اچھی نہیں ہے، لیکن جو اپنے گھر سے نکلتا ہے پھر اس کو باہر بھی جگہ نہیں ملتی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس الہامی علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اللہ نے پھر خود ہی کہہ دیا کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت صرف پھر وہی لیں گے جن کے اندر سمجھ ہے. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، پس نبی کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، یہ آپ کو اور مجھے کہا جا رہا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تمہیں اب اتنا علم لے کر لوگوں سے ڈر لگتا ہے؟ تم لوگوں کے سحر کا شکار ہو، تم لوگوں سے متاثر ہوتے ہو، ان کے ننگے کپڑوں کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہو، آئے خو لکی دے یار کہ انہوں نے قرآن کا کورس نہیں کیا، کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرتا، میں تو یہ پہن ہی نہیں سکتی. ایمان تم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب تمہیں ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر لگے، جس کام کا وہ حکم دے وہ کرو، جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. یا پھر دیکھیے اس آئے صورت میں آپ دیکھیں کل 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 کہہ کر اللہ کے نبی سے کہلایا جا رہا ہے. مکی صورتوں میں اہل ایمان کو مخاطب کرنے کا یہی انداز ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا انداز سورت مدنی صورتوں میں پایا جاتا ہے. مکی صورتوں میں اللہ کے نبی کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہہ دو، کن کو؟ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی حسن ہے. مت سوچو کہ علم پہ عمل پہ عمل کرنے سے عزت ملے گی، بڑائی ملے گی، محبت ملے گی، سچی خوشیاں ملیں گی. ورد اللہ واسیہ، اور رہ گئی بات کے عمل کر نہیں پا رہے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، چھوڑ دو جگہ، وہ آتے چھوڑ دو، وہ ماحول چھوڑ دو، وہ دوستے چھوڑ دو، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں سے تمہیں کفر کی اور گناہ کی یادیں آتی ہیں. اگر مکہ میں رہتے ہوئے توحید پہ نہیں چلتے تو چھوڑ دو اس کو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہجرت کے ساتھ صبر تو ہے، ہجرت صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، تو کہا اگر پھر صبر کرو گے تو صبر پار والے اجر تو بہت پائیں گے، کہ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا. کتنا؟ بغیر حساب. جان نوٹ کیجئے کہ لفظ یوفا اجر کے حوالے سے یہاں یوفا کا اصول ہے، کیا؟ بغیر حساب، انلمیٹڈ، پورا فضل، پورا پورا بدلہ دینے کے بعد اللہ کا مزید فضل ہوگا، اور اللہ کے فضل کا کوئی حساب بھی نہیں ہے. تمہارے پاس وہ پیمان نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حساب کے باٹ ناپ سکو اور گن سکو. جو اللہ کے راستے میں جتنی مشکل رہے گا، کئیوں کو اپنی بری عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، نیند چھوڑنی پڑتی ہیں، عادات چھوڑنی پڑتی ہیں، رویے چھوڑنے پڑتے ہیں، اور اگر ملک اور جگہ بھی چھوڑنی پڑے، گھر بھی چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دو. ہر ہجرت کے بعد خیر ضرور ملتی ہے، یہ میں آپ کو پورے ایمان سے کہہ سکتی ہوں. پھر انسان جب اللہ کے لیے کوئی جگہ چھوڑتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اس کے پیچھے کیا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ ذرا اس کے اس قربانی کے پیچھے دکھا مجھے ملنا کیا والا ہے، اس کے بعد تو یہ ملا تھا، اس کے بعد تو یہ ملا تھا، اب اس کے بعد کیا ملنا ہے. لیکن یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو ہر یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون پہ عمل کر سکے. دوبارہ وہی بھولا ہوا سبق جو شروع کی آیتوں میں دیا یہاں دے دیا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے رہے. بالکل آیت نمبر دو والی بات ہے ادھر، اور یہی ٹاپک ہے اس پوری سورت کا، آپ کہہ سکتے ہیں پلر آف دی سورہ، بار بار آپ پڑھیں گے یہی بات ہے کہ جانے سے پہلے اپنے عمل کو پکا کر کے جاؤ. تم اپنے عمل میں پکے ہوگے دوسروں کو بھی لے جاؤ گے، اور اگر تم ڈھیلے ہوگے تو دوسروں کو بھی ڈھیلا کر دو گے اور باتیں بھی سنو گے. بظاہر جن باتوں پہ لوگ خوش ہوتے ہیں نا وقتی طور پہ، بعد میں پھر تانے دیتے ہیں. تم وہی تھی جو قرآن پڑھ کے آئی تھی، تمہاری تو میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی، میرے خیال میں تو تم بڑی نیک بچی تھی، میرے خیال میں تو تم بڑے نیک مرد تھے. کتنے ہمارے اوپر ونیر چڑے ہوتے ہیں نا نیکیوں کے نام کے، اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی تو نیک ہوگی، روزے رکھے تو نیک ہوگی، باقی ہماری زندگی، ہمارا طرز زندگی، ہمارا پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، ہماری دنیا کی چاہت، ہماری چیزیں، اس کو چھوڑ دو، یہ تو دنیا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں اس وقت کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے. پیچھے پڑ چکے ہیں دین، طرز زندگی، عادات ہیں. ایک ایک چیز سے دکھنا چاہیے کہ آپ کتنے دین والے ہیں، کہاں تک پہنچے ہوئے، کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، اوڑھنے سے، بات کرنے سے، پھر انشاءاللہ انسان ایک خوبصورت نمونہ بنتا ہے. آپ دیکھیں کہ عبادات کا ظاہر اس کی رسومات ہے، اور رسم کسی شے کی ظاہری چیز کو کہتے ہیں نا. بس اگر آپ دیکھیں کہ لکھتے ہیں نا تو جو حروف اور الفاظ ہوتے ہیں ان کی ظاہری شکل کو ہم کیا کہتے ہیں، رسم الخط. ٹھیک ہے، قرآن پاک کا رسم الخط جو رسم عثمانی ہے، اس کی ظاہری شکلیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یاد رکھیے کہ نماز، اس میں کھڑے ہونا، اللہ کی حمد کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ عبادت کے مراسم ہیں، رسمیں ہیں. یہ ٹھیک ہے. بعض مذاہب میں اپنے معبود کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی سلوٹ مارتا ہے, کوئی ہاتھ جوڑتا ہے, کوئی سجدہ بھی کر لیتا ہے. تو عبادت کے جو مراسم ہے نا وہ اس کی ظاہر ہے, لیکن یہ صرف جسم ہے. آپ کتنی لمبی نماز پڑھتی ہیں یہ پتہ چلے گا آپ کتنی دیر اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں. قیام کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے, مخالفتوں کے باوجود جم گئے. اس طرح سے انسان کی عبادت کا بھی جسم بھی ہے تو اس کی روح بھی ہے, اور اصل روح کیا ہے؟ جسد. اگر آپ اس صورت کے ساتھ ایک تصویر بنا لینا ایسے ایک ہینگ مین سا, تو جو اس کی باہر کی شکل ہے نا یہ وہ عبادت ہے جو میری اور آپ کی پانچ روزے نماز روزے کی صورت میں. اندر ایک روح کا جو موتی ہے نا وہ اس عبادت کا اصل ہے جو اطاعت کے موقع پہ دکھتا ہے, جو خوشی کے, غم کے, شادی کے, موت کے وقت پہ دکھتا ہے, جو ایک ایک چیز میں دکھتا ہے. اور یاد رکھیے کہ عبادت عبد غلام, غلام جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے جس کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. سورۃ مومنون میں موسیٰ اور ہارون کے بارے میں کیا آیا؟ فرعون کا قول, وقومہما لنا عابدون, کہتا تھا ان دونوں کی جو قوم ہے نا وہ تمہاری غلام ہے. کون سی غلام تھی؟ وہ تو جسمانی غلام تھی. آج ہم مسلمان ذہنی غلام نہیں ہو چکے فرعونیت کے؟ آج کیا یہ عبادت ہمارے اندر نہیں ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ نے سورہ شورا 22 میں کیا کہا تھا فرعون کو, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ یہ احسان جو تم مجھے جتلا رہا ہے کہ اس کا یہ بدلہ ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. تو یاد رکھیے آج ہم مسلمان ذہنی غلام ہیں, ان غلامیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. کبھی بنی اسرائیل نے فرعون کی پوجا نہیں کی تھی. قبطی کبھی بھی فرعون کے آگے ویسے نہیں کھڑے ہوں گے کہ اس کے نام کی نمازیں اور روزے کریں, لیکن وہ ذہنی غلام تھے, اطاعت کرنے پہ مجبور تھے. تو لہٰذا بندگی اور غلامی کو سمجھتے اس صورت میں آگے جانا ہے کہ اگر ہماری ظاہری عبادت جسم کی صورت میں اچھی ہے تو اس کی روح اللہ کی محبت ہے, اللہ کا خوف ہے. اور یہ جو پیچھے کاٹتے ہیں خوف اور امید سے, یہی ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جو نزاع کی حالت میں تھا, پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہ اپنے گناہوں کا خوف لیکن اللہ کی رحمت کی امید ہے. کانتا مومن الایمان بین الخوف والرجا, بالکل بے خوف بھی نہیں ہونا اور بالکل اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف زدہ بھی نہیں ہونا کہ سٹریس میں چلے جاؤ, ڈپریشن میں چلے جاؤ. آپ کہہ سکتے ہیں کبھی جبری اطاعت کرنی پڑتی ہے اور کبھی انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے. 1947 سے پہلے برے صغیر میں ہم مجبور تھے انگریز کی اطاعت پہ, وہ جبری اطاعت تھی. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اپنی مرضی کی اطاعت ہے, کوئی ہمیں مجبور نہیں کرتا, ہم اس کے اوپر چل پڑتے ہیں. امام ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا ہاں, اور ان کے شاگرد ابن قیم. عبادت کی بڑی خوبصورت روایت ہے, تعریف کرتے ہیں کیونکہ یہ پوری صورت میں ہم کرتے ہی جائیں گے, تو نوٹ کیجئے گا اگر کر سکیں. کہتے ہیں کہ العبادۃ تجمع اصلین غایۃ الحب ما غایۃ الذل والخضوع. اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کی عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اپنے دل کے اوپر لکھ لیں اس بات کو, اللہ کی عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کیا؟ اس کے ساتھ غایت درجے کی محبت. غایت کہتے انتہائی, شدید. اس کے ساتھ غایت درجے کی محبت اور اس کے ساتھ غایت درجے کا تذلل اور عاجزی. کیا سمجھ آئی؟ اللہ سبحانہ تعالی کی کہتے ہیں کمال الحب و کمال الذل. محبت اتنی کہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور آئے تو خشیت طاری ہو جائے, رونے ہی لگ جائے بندہ. خلاصہ کیا ہے کہ عبادت دو چیزوں کا نام ہے, محبت کی شدت اور اللہ کے آگے عاجزی. انسان ہر درجے کی محبت اللہ کے ساتھ کرے, خود کو بچھا دے, اس کی بات مانے, اس کی محبت کے جذبوں میں سرشار ہو, اور جب موقع پڑے بس کر کے دکھا دے, لیکن دل میں اس کے بارے میں کوئی اکڑ نہ ہو کہ اب عبادات کر چکا ہوں اتنی کر لیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت ہی وہ چیز ہے جو بندے کو دوسروں سے بے نیاز کرتی ہے. اس کو نہیں مانیں گے نا تو بہت ساروں کی ماننی پڑیں گی. سورۃ بقرہ 201 میں اللہ تعالیٰ کہہ چکے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پوری نہیں کرو گے تو جزوی بھی نہیں مانوں گا, سوری چلے جاؤ. آپ کسی کو ٹوٹی ہوئی روٹی دیں تو لیتا ہے کوئی؟ اگر آپ بیچ رہا ہو کوئی شخص کاروبار کے لیے طور پہ, تو آپ اس کو ٹوٹا ہوا سموسا دے دیں تو لے گا؟ یہ اگر سب ٹوٹے ہوئے نکلے, انڈے ٹوٹے ہیں تو لے گا کوئی؟ تو اللہ ٹوٹی پھوٹی باتیں نہیں لیتا. نہ اللہ 25% پہ جاتا ہے نہ 50 پہ. اللہ کو 75% نہیں چاہیے, اللہ کو 80% نہیں چاہیے, اللہ کو 95% نہیں چاہیے, اللہ کو 99.9% بھی نہیں چاہیے, اللہ کو 100% چاہیے. کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہے وہ روح جو مطلوب ہے. یہ نبیوں کے قصے پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے, نبی کبھی 99% پہ نہیں رہتے. ہم کہتے 33% آگے پاس تو ہو ہی جائیں گے نا, پتہ نہیں کون سا دور ہے جو 33 پہ پاس کر دیتا ہے لوگوں کو. شاید میں کسی تعلیم میں چلی جاؤں تو میں وہاں پہ کیا کر دوں. اللہ اکبر. یاد رکھیے اللہ کو ایک درجہ نیچے کریں گے اللہ کہتے بھاگ جاؤ, گیٹ آؤٹ, مجھے نہیں چاہیے. ہم کیا کہتے 5-10% اللہ کے, باقی سب اپنے لوگوں کے, دنیا کے ٹر کھاتے ہیں ہم اللہ کو. اللہ کو ایسے معیار کی عبادت پہ کیا وہ جنت دینی ہے جو 100% پیور ہے؟ کبھی بھی نہیں. آج سے ٹیڑھی سوچ ہے جس نے ہمیں بے عمل کیا ہوا, اور اللہ معاف کرے ہم جیسے دینداروں نے لوگوں کو تسلیاں بھی دی ہوئی ہیں, جو ہوتا ہے کر لو باقی چھوڑ دو. سنا تھا نا کل کلپ, دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. دیکھا نہیں جائے گا, لگ پتا جائے گا, جسم کے ایک ایک جوڑ میں سے نکلے گا. اور یہ سب سچ ہے, یہ ہوگا, موت آئے گی, قیامت آئے گی, لوگ ہمیں قبر میں ڈالیں گے, ہم وہاں برزخ کا وقت گزاریں گے, پھر قیامت کے دھماکوں سے ہم اٹھیں گے, پھر حشر کے مرحلے ہوں گے, پل صراط ہوگا, لوگوں کو اپنے سامنے آتا جاتا دیکھیں گے, پھر پتہ چلے گا. اور یاد رکھیے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک آج شروع ہوا ہے, آپ کہیں گے اتنی بات کس پہ ہو رہی ہے, آپ کہہ لیں کہ یہ سورت جو ہے نا, سورت جو زمر, یہ جڑ ہے اس مضمون کی, اور آپ سورت شورا میں جا کے دیکھیں گے پھر آپ کو اس کی پیک دکھے گی. اللہ ہمیں ایسے نہیں جانے دے گا. وہ پتہ نہیں کون سا قرآن لوگ پڑھ کے جاتے ہیں پڑھنے کے بعد نائز ہوئے صاحب, مجھے تو نہیں اللہ جانے دیتا کبھی, حالانکہ آج بھی مجھے اتنی جلدی ہے, لیکن میرے سے آگے جایا ہی نہیں جا رہا, میں کیا کروں, حق کی نہیں آپ کا دے پاؤں گی. یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں چاہتی ہیں کہ ہم لوگ, میں ایسے گزر جاؤں گی آپ کہیں گے وہ بس سورج عمر پڑی آسان سی تھی, ہم نے پڑھ لی, ترجمہ آسان ہے, ساری باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. ان آیتوں پہ فیصلے کریں, ان آیتوں پہ خود کو باندھیں, اس پہ محاسبہ کیا کریں. آپ کو کوئی کیا نمبر دے گا, آپ کے پیپر کوئی کیا چیک کرے گا, آپ کی رپورٹنگ کیا ہوگی, آپ نے فلاں موقع پہ کیا 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 نہیں کیا, ذمہ داریاں نبھائی نہ دی, آپ کا اپنا دل گواہ ہوگا کہ کیا کیا. اور آپ یاد رکھیے کہ صرف مجھے اور آپ کو نہیں کہا جا رہا, نبی کو بھی یہی حکم تھا, ہو میر تو ارلین اکونا اول المسلمین, اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا فرما بردار تو میں خود بن جاؤں. ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ پاپ کا ریلیجن اور ہے اور لوگوں کا اور ہے, نبی کا دین اور ہے تو امت کا اور ہے. کہا اس لیے مجھے بھی یہ حکم ہے, یہ وجہ کہ اللہ کے نبی کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, یہ وجہ کہ دن کو چین نہیں تھا آپ کو. کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں فرما برداریوں کی دعوتیں دو اور مجھے پرواہ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیر صاحب کو نماز کی ضرورت ہی نہیں تو وہ بیٹی کے علاج کے لیے کہیں گئے, اور جب ان کے گھر ان کے پیر صاحب آئے تو رمضان تھے, کہتی ہم سب روزے سے تھے, تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب کے لیے چائے بھیجیں, ٹرالی بھر کے چائے کے اندر گئی, کھانا بھر کے, کہا کیا, کہتے ہیں پیر صاحب ہیں یہ روزے نہیں رکھتے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا, کہہ لیں یا سنا ہوا, واقع بڑے کلوز سے بتا رہی ہیں آپ کو. پیر صاحب پتہ نہیں ان کو شوگر تھی یا کیا تھی, اللہ ہی جانے, میں ان کو نہیں جانتی, لیکن یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رمضان کے اندر پیر صاحب کے لیے کھانا اندر گیا, اور سوچ کے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتے. لیا بولا جس کو آپ کہیں کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ, یہ بات ہمارے دین میں آتی ہے. جب انسان اس طرح کے کام کرتے ہیں نا تو پھر فائدہ ہوتا ہے, اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سب کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور دوسری سوچ جو انسان کو عمل پہ لاتی ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد کریں. میں ہر سیشن میں اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں کہ یہ آیت یاد کریں. پیچھے بھی گزری تھی غالباً سورۃ الانعام میں, لفظوں کا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, یا سورہ یونس میں بھی آتی ہے. کبھی آپ کو کوئی گناہ کی دعوت دے, میری خاطر پلیز ڈارلنگ میری بات مان جاؤ, یا بٹیا میری بات مان جاؤ, یا بیگم میری بات مان جاؤ, ایک لفظ کہہ دیجیے قل انی اخاف انا سعیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجیے مجھے خود اندیشہ اس بات کا, ایک بڑے دن کے عذاب کا, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. دیکھیے لوگ کہتے ہیں شوہر ناراض ہوتے ہیں, پھر آگے بات کریں تو کہتے ہیں بحث نہ کیا کرو, بہت لمبی زبان ہو گئی ہے. یہ آیت یاد کر لیں, گندی چیز دیکھنے کو کوئی کہہ رہا ہے, گندی جگہ پہ جانے کو کہہ رہا ہے, گندی بات بولنے کو کہہ رہا ہے, کسی کا کوئی گندا مطالبہ آپ سے ہے, یہ آیت سنا دے کہ انی اخاف انا سعیت ربی عذاب یوم عظیم, اور سمجھ آ رہی ہوگی نا تو رو ہی پڑیں گے آپ. تو مجھے رب کی پکڑ کا ڈر ہے. اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے وہ عورت یاد آ گئی جو کفل کے ہاتھ میں آئی تھی, کہ جس نے کچھ دولت پیسوں کی مجبوری کی خاطر اس کی خواہش مانی پوری کرنے کی نیت ارادہ کر لیا یا اس کی شرط مان لی, لیکن جب وہ اس سے برائی کر رہا تھا تو حدیث میں آتا ہے پتے کی طرح کانپ رہی تھی وہ عورت. تو اس نے کہا تجھے کیا ہوگا, کہنے کی اتقل یا کفل اتقل, اے کفل اللہ سے ڈر جا. کہا تجھے کیا ہوگا, میں تو کبھی نہیں ڈرا, تو میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا, مجھے رب سے ڈر لگتا ہے. اور اس نے پھر اس عورت کو آزاد کیا, اور پھر اس کے بعد کفل بھی مر گیا اسی رات. کبھی ہم سوچتے یہ نہ صحیح تو رب بھی عذاب ہے یوم نظیم. ہم لاڈ میں اتنے لاڈلے بن جاتے ہیں جیسے کہتے ہیں اماں بھی برے کاموں کے بعد پھر گلے سے لگا ہی لیتی ہے. اللہ بھی لگائے گا, لگائے گا, شرط ہے کیا پلٹ کر آئے. تو لہٰذا ایک اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ میں خود بھی مختار نہیں ہوں لوگوں, میں نبی ہوں, تم مجھ سے آ کے مانگتے ہو, مجھے تو اپنے اوپر فکر لگی ہوئی ہے. کوئی استثناء نہیں, نو ون از ایگزمپٹڈ ان اللہ's کورٹ. اللہ کا قانون بے لاگ ہے. یقین کریں یہ شرط, اگر میں پھر رب کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب کا اندیشہ ہے, یہ شرطیہ فکر ہے. اور یوں سمجھے کہ اس کے درمیان کا اگر آپ نکال دیں نا لفظ ان اگر, تو گویا ایک پہاڑ ہے جسے پھلانگنا ناممکنات میں سے ہے. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کرنا تھا ایسا, لیکن صرف معاملے کی سنجیدگی کا احساس دلانے کے لیے کہا گیا کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو اللہ مجھے پکڑے گا. قل اللہ عبد مخلص اللہ الدینی, تیسرا مقام ہے 14 آیتوں میں. پھر وہی بات, کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بار بار. لیکن ہر بار پڑھنے میں ایک نیا حسن ہے, نئی تاثیر ہے, جبکہ ہم انسانوں کی دنیا میں کسی عبارت کے اندر الفاظ جو عیب لگتا ہے کہتے ہیں یہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ کے کلام کی فصاحت اور بلاغت ہے, یہ معجزہ ہے. تکرار کلام سے حسن اور بڑھ رہا ہے, اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مضمون کتنا اہم ہے. آپ کہہ لیں کہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے, محسوس کرو. شاید اس وقت تمہاری توجہ کہیں اور تھی, شاید اس وقت تم سیل فون سے کھیل رہے تھے, پھر سوچ لو کہ اللہ کی عبادت کرو. ایک سوچ لو, سوچ لو. تھوڑا سا پیچھے سے پوری ان آیتوں کو جمع کر کے دیکھیں نا, تو آیت 2 میں کیا آیا تھا, اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ, ٹھیک ہے, آیت 2 میں آ گیا تھا. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہہ دیا, قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی مجھے تو یہ, اے نبی آپ کہہ دیں کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں اطاعت کروں. اور اب آیت 14, قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. کتنی تکرار, اصرار پہ اصرار ہے, ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اسی پہ بات کرتے ہی جائیں کرتے جائیں. اور اس کے بعد ختم, فاعبدوا ما شئتم من دونہ. اتنی محبتوں سے بتانے کے بعد اب اختیار تمہارا ہے, جاؤ جس کی چاہو عبادت کرو, جس کو مرضی اپنا خدا بناؤ, جس کو مرضی پوجو, جس کی مرضی اطاعت کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو, قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ. ارے میں رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال کے دے. آ گئی نا وجہ, کیوں نہیں کر پاتے اللہ کی اطاعت, گھر والے, بچے. اللہ کہتا ہے بینکرپسی میں پڑ جاؤ گے. یہ جو خسارہ لفظ ہے نا, یہ بینکرپسی ہے. آج دنیا میں جب پوری اطاعت کی بات کی جاتی ہے نا, دیکھیے بات غور سے سنیے گا, اطاعت کی نہیں, جب پوری اطاعت کی بات کی جاتی ہے نا, تو ہمارے ذہن میں کچھ رشتے آ جاتے ہیں. شوہر بےچارے مرحوم یا مظلوم کہہ لے, اللہ ان کو صحت دے, لیکن ہم ہر بات میں شوہروں کا نام لے کے پکے, بچے, ساس, رشتے دار, اور کچھ نہیں تو بس کہتے ہیں معاش خاندان. دنیا کے حالات اتنے خراب ہے کہ پوری اطاعت ہوئی نہیں. اللہ کہتا ہے یاد رکھو, وہ لوگ خسارے والے ہیں جو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو آگ میں ڈالیں گے. یہاں تو حرام خوری کے ذریعے اولاد کو مزے کرا لیے, اپنی بیوی بچوں کو عیش و عشرت کا سامان دیا, آج بچوں کو غلط کام کرتے دے کے نہ روکا نہ ٹوکا, نہ ان کے پہننے پہ نہ اوڑھنے پہ, کل قیامت کے دن خود بھی اور ان کو آگ میں ڈالو گے. یہی بات آگے ہم پڑھیں گے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے, خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو, اور جو خود اپنے بچوں کو آگ میں ڈالے تو کیسے ہوگا. الا ذالک هو الخسران المبین. یاد رکھو یہ کھلا خسارہ, وہ باپ مخلص نہیں ہے جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتا, اور وہ ماں مخلص نہیں ہے جو نمازوں پہ اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتی, جو اپنی بچیوں کے لباس کی فکر نہیں کرتی, جو رشتے ناطے ڈھونڈتے وقت اپنے بچوں کے دین کو نہیں دیکھتے, وہ بچوں کے دشمن ہے. ہوگا کیا؟ لہم من فوقہم ذلل من النار, ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے. ذلل ذل کی جمع, وہ من تحتہم ذلل, اور نیچے سے بھی آگ کے بھبوکے لگ رہے ہوں گے. تہ و تہ آگ ہوگی. امیجن کر سکتے ہیں, کمفرٹر کو بھی آگ لگی ہوئی ہے اور میٹرس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے اور بیچ میں روسٹ ہو رہا ہے انسان. ذالکم یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ ہے وہ شاید جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو. اب مجھے تو یہ آیت نرم آواز سے پڑھنے والی ہے, ہنستے کھیلتے کودتے پڑھ سکتے ہیں. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, کر سکتے ہیں ان آیتوں کو اوور لک. اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ طریقہ جس سے میں اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہوں. یا عبادی فتقون, اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو, میری ان وعیدوں سے ڈرو, جہنم کی آگ سے ڈرو, نافرمانیوں سے بچو. والذین اجتبوا الطاغوت یعبدوها, اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے کنارہ کشی اس طرح کی کہ ان کی بندگی نہ کی. طاغوت بار بار آتا ہے قرآن میں, سورۃ بقرہ 257 میں پڑھ چکے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جو بھی طاغوت کا انکار کرے پھر اللہ پر ایمان لائے, اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا. تو طاغوت طغا سے سرکشی, طغیانی بھی اسی سے. دریا اپنے کناروں کے اندر بہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے, اور جب اپنی حدوں سے باہر آتے تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی, سمندری طوفان آ گیا. اسی طرح یاد رکھیے, اگر انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے, اس کی طرف سے بھیجا ہوا خلیفہ ہے اور اشرف المخلوقات ہے. لیکن اگر بندگی کی حدود سے تجاوز کر جائے تو وہ طاغوت بن جاتا ہے, چاہے وہ پھر کسی کا رشتہ داری کیوں نہ ہو, کوئی ادارہ, کوئی شخص, کوئی قوم, چاہے وہ نفس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نفس کا بندہ بن جائے, یا کسی اور کو اپنا متاع بنا لے, خود حاکم بن بیٹھے, یا اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کا طوق گلے میں ڈال لے, اللہ کی نظر میں وہ طاغوت ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں اس سے بچو, دعا کریے اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. پھر دوسرا مرحلہ اس کے بعد آئے گا, وَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى, اور انہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف. شرمندگی, ایک آنسو ہے قسم سے اگر ہماری آنکھ میں آئے نائتوں کو پڑھتے ہوئے. ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے, اتنے ہم بے خوف ہو چکے اپنے رب سے, ہمیں آنسو نہیں آتے ان پر. سردی میں آنسو آ جاتے ہیں ہماری آنکھوں میں, کسی کی موت کی خبر سن کے آنسو آ جاتے ہیں, کسی کے منہ سے گالی سن کے آنسو آتے ہیں, نہیں آنسو آتے ہمارے آنکھوں میں تو قرآن کی نائتوں پہ نہیں آتے. ایسے لگ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ڈر جاؤ ڈر جاؤ. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, یا عبادی فتقونی, اور ہم تس سے مس نہیں ہوتے کیا ہے کہ ہماری لک نہ خراب ہو جائے. اللہ کہتا ہے ڈرو خوف کھاؤ. فبشر عباد, اگر کر گئے رجوع اللہ کی طرف, لہم البشرا, پھر خوشخبری ہیں, پھر بشارتے ہیں, پھر میرے بندوں کو بشارت دو. کون ہوتے ہیں وہ؟ اب آگے لسٹ تیار کر لیجیے ایسے لوگوں کی, کون ہیں بشارتیں پانے والے. نمبر ایک, الذین یستمعون القول, یہاں ون لکھ لیجیے, جو لوگ بات کو توجہ سے سنتے ہیں. آپ کہیں گے سب چپ کر کے تو سنتے ہیں, نہیں, یہ توجہ نہیں ہوتی. اندر کے بھی سارے سوئچ آف کریں, سوچوں کے, تفکرات کے, خوشی کے, غم کے, بیماریوں کے. اور سمیا نہیں ہے, استمیا. یاد رکھیے یہ پہلا مرحلہ, جس دین کی طرف, جس چیز کی دعوت اللہ تمہیں دے رہا ہے, اس کا پہلا درجہ سننا ہے. سورۃ بقتوبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حتی یسمع کلام اللہ, ان کو چار ماہ کی مہلت دو تاکہ اللہ کا کلام سنیں, شاید ان کا دل بدل جائے. سورۃ ملک میں جہنمی کیا کہیں گے, لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر, کاش ہم سنتے اور عقل استعمال کرتے یا جہنمی نہ ہوتے. اللہ اکبر. پھر دوسرا مرحلہ لکھیے, فیتبعون احسنہ, پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. کیا بات ہے, قرآن تو سارے احسن الحدیث ہیں, یہاں احسنہ کیا ہے؟ پیچھے یاد ہے بات ہوئی تھی سورۃ نحل میں, احسن کیا, قابل عمل باتیں. صرف یہی نہ سوچتے رہو کہ صحابہ کہف کیسے تھے, ان کے کتے کا رنگ کیا تھا اور وہ کتنے تھے, اور حروف مقطعات کا کیا معنی ہے، بلکہ قرآن کے وہ حصے ہائی لائٹ کرو جس میں عمل کی بات ہو، اور بہترین تفسیر قرآن کی وہ ہوتی ہے جس میں عمل کی باتوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، پھر پیروی کرنا، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اس کی اچھی بات کو دیکھیں. دیکھیے پہلا درجہ، یعنی اللہ جس دین کے میں دعوت دیتے ہیں اس کے مرحلے ہیں، پہلا درجہ اسلام، اس کے بعد ایمان، اور اس کے بعد احسان. اور درجہ احسان پہ جو لوگ فائز ہوتے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، سورۃ مائدہ 93 میں بھی ہم نے پڑھا تھا. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہر معاملے میں اپنے دین کے زیادہ سے زیادہ محنت کریں، ہر لمحہ بہتر سے بہتر درجے پر پہنچنے کی فکر، ڈھیلا پن ختم، سستیاں ختم، ڈف اینڈ ڈل ڈف ہونا چھوٹے، سوچو، غم کرو، اضطراب پیدا کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج دین کے معاملے میں ہمارا طرز عمل بالکل برعکس. دنیاوی معاملات میں تو وہی مولانا حالی نے کیا کہا تھا کہ ہے جستجو خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. کہتے ہیں اور نہ دکانیں چار پھر لیں، شاید کوئی اور اچھا کپڑا بھی دکھ جائے، کوئی اور سستی چیز مل جائے. خوب سے خوب تر کی تلاش ہے، کوئی سیل کا سائن ہے، کہیں کوئی کوپن رکھا ہوا، دور ہے تو کوئی بات نہیں، چلیں باتیں کرتے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. اور دین کا معاملہ ہے، کہتے ہیں اوکے کم سے کم دیکھا جائے گا کیا ہوگا، تھوڑے سے بھی راضی چلو ٹھیک ہے نا، اٹس اوکے. گنجائشیں، رخصتیں، رعایتیں، میرے لیے کوئی ہے جو ہے رعایت، کوئی میرے لیے بھی ہے اس میں ذرا چھوٹ، کچھ مجھے بھی سستا کر دو، کچھ مجھے بھی کر دو. خود سے پوچھیں کیا دین کے لیے، دین کی چیزوں کے معاملے میں رخصتیں مانگتی رہتی ہوں، ہمیشہ ایگزمپشن ہی مانگتی ہوں، گزارا نہیں پورا نہیں. ہر معاملے کو ہر بندہ اپنا خود جانتا ہے، وقت سے لے کے مال تک کو، کہاں کدھر لگتا ہے. ایک خواہش پہ 50 پاؤنڈ ہمارے لگ جاتے ہیں، ایک دعوت پہ شاید میرا حل ہے 200-400-500 پاؤنڈ لگ جاتا ہوگا، لیکن پسپائی اختیار کرتے ہیں تو دین کے معاملوں میں. اپنی عزت ہے تو ہزاروں کے کھانے کھلائیں گے، اللہ کے دین کی عزت ہے تو 5, 4, 3, 2, 10 بس کافی ہے، کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور ہم کیوں کھلائیں ان کو جن کو اللہ نے نہیں کھلایا، تو ہم ان کو کھلاتے پھرے. اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ میں ایسا کہے ہیں جن کو اللہ نے راہ دکھا دی، ہدایت ان کو مل گئی. اولئک ہم اولو الالباب، یہی ہیں وہ عقل مند، یہ ہے اصل عقل مند. یہاں پہ کردار ایک پورا ہوا. میرے اور آپ کے لیے آئینہ ہے، اس آئینے میں ہمیشہ اپنی تصویر دیکھنی ہے، دوسرے کی نہیں دیکھنی. اب اس کے بعد پھر کوشچن ہے، افمن حق کا لے ہی کلیمت العذاب، تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا عذاب کا فیصلہ؟ پھر خاموشی، نو ریسپانس، محذوف ہے آگے بات. کیا کمن ہوا فل جنہ، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو جنت میں جائے؟ کبھی بھی نہیں. افان تھا تم سے جو من فل نار، تو نبی کیا آپ اس کو بچا سکیں گے جو آگ میں ہے؟ بتائیے جن کے بارے میں اللہ کی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو آگ میں جانا ہے، آپ جا کے بچا سکتے ہیں؟ اس جملے کے نیچے لکھیے نعت کا شعر کہ اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنی بھی ہے نا نعت، اس آیت کے نیچے لکھ لیجئے آپ اس کا، بلکہ بنا دے کوئی چھوٹا سا ایک سائن، تو یہ بھی ایک لوگوں کے لیے بہتر ہوگی. اللہ کہہ رہے افان تھا تم کی جو من فی النار، اے نبی جس کو میں نے آگ کی زنجیروں میں ڈال کے پھینک دیا، کیا آپ آ کے اس کو بچا سکتے ہیں؟ تو لوگ کیا کیا بول دیتے ہیں، کیونکہ یہ نعت پڑھیں گے تبھی تو پورا اگلا سال پھر جھوم جھوم کے گناہ کریں گے کہ اللہ کے نبی ہیں بچانے والے. اور اسی پر عیسائیوں کا عقیدہ لکھ لیجئے کفارے کا، کہ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سب کے گناہوں پہ معاف کرا کے لے جائیں گے. اللہ کہتے نہیں، اتمام حجت ہو گیا، اللہ نے سب بتا دیا، اب گمراہیوں میں بڑھ چکے ہو، دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں، اب نہیں پلٹو گے. آگ کا ایندھن بننا ان کا نصیب ہے. اس کے برعکس لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، اللہ مجھے اس میں کر دے، ہر ایک اپنے لیے تڑپے. لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانوں پر بالا خانے ہوں گے، ہائی رائز، سٹار، 5 سٹار نہیں، 50 سٹار، 100 سٹار. اللہ ان کو جنت میں بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز دے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یاد رکھو یہ جھوٹی بات نہیں ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں, وہ جھوٹی باتیں نہیں کرتا. کون سا اللہ؟ وہ قدرتوں والا اللہ جس کی کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. الم ترم اللہ انزل من السماء ماء, کہ تم نے کبھی نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. بس الگ ہو یا نہ بھی یا پھیلر دی, پھر اس کو چلایا. یمبوا کل سورت بنی اسرائیل میں پڑ چکے ہیں, وہی ینابیا ادھر فوارے, جو پانی کیا پہاڑوں میں کیا نکلتے ہیں, چشمے. آسمان سے پانی اترا, پھر چلا دیا اس کو چشموں کی شکل میں پانی میں. ثم یخرج به زرعا, پھر نکال لی اس سے کھیتیاں. مختلفا الوانہ, رنگ ہیں ان کے مختلف, دیکھتے نہیں اللہ کی یہ قدرتیں. ثم یہید فتراہ مصفرا, پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی, بالکل پکی ہوئی. اور ثم یجلہ حطاما, پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا. کیا روز زندگی اور موت نہیں دیکھتے یہ پودوں کی؟ کیسے کچے کچے پودے نکلتے ہیں سردیوں کے بعد, ہلکی ہلکی کمپلے, پھر برسات آتی ہے, بہار آتی ہے, اور اس طرح سمر میں ہر طرف سبزہ, اور ذرا ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہوئی تو مصفرہ, اور اس کے بعد ختامن, برف میں سب ڈھک جاتا ہے. ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب, یقیناً اس میں نصیحت عقل مندوں کے لیے. یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کے سارے مراحل جو یہاں فصل کے پکنے اور بننے میں آ گئی. آپ دیکھیے کہ فصل پکنے کی خوشی ہوتی ہے نا, جیسے کسان کب خوش ہوتا ہے؟ جب فصل آتی ہے. ہمارے بچے, ہمارے ہاں بچے کی پیدائش خوشی کا موقع ہے, پھر بچہ پرورش پاتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر آہستہ جوانی ادھیڑ پن میں, پھر بالوں میں سفیدی آتی ہے, جوانی کی طاقت کھٹتی ہے, جسم کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ انسان دنیا سے جاتا ہے, موو ہوتا ہے. کبھی ایک دانت ٹوٹے نا, کہا کرے آج میرا دانت بہت ہو گیا, موو ہو گیا, اور پھر ایک دن اس سے پورے کے پورے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے, جس میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. بالکل موسمی فصلوں کا اور انسانوں کا لائف سائیکل ایک ہی ہے. تھوڑا سا فرق ہے بس, کہ فصل کے اگنے سے لے کر کٹنے تک چند مہینے ہیں, رائٹ, اور انسان کے 50-60 سال ہیں. زندگی دونوں جگہ مشترک ہے. آج بھی آپ دیکھیے سائنسی نقطۂ نظر سے تو دو سبجیکٹ ہیں نا, باٹنی اور زولوجی, دونوں کو جمع کر دیں تو بایولوجی بن جاتی ہے. تو میں اور آپ تو یہ ہیں. اب اتنی باتیں اللہ کی قدرت کی, اتنا کچھ دل میں, تو کہا اب اپنے دلوں کو دیکھو. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ اکبر. اس کو بھی ہم بریک کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کوئی بات کہیے جی. ایک لفظ میں اپنی کیفیات شیئر کریں, آن لائن پہ بھی لکھ دیجیے. جی ادھر سے جی, آپ فارغ. نیکسٹ جی آپ. اپنے آپ کو دیکھنا ہے جی. آپ حساب جی, آپ ادھر سے ایک لفظ جی. آپ سمجھ سن لو, ٹھیک ہے جی. پیچھے سے فرق محاسبہ جی. کوثر جی, قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھنا ہے. پیچھے سے فرزان علم پر عمل, ٹھیک ہے. پیچھے سے جی, ادھر سے ہمیں ہاتھ نہیں بندہ کرے, میں نے آپ کو بہت دفعہ ٹوکا ہے, ہاتھ چھوڑ کے بیٹھا کریں جی. اخلاص جی. آپ ہماری ماشاء اللہ الحمد للہ, اللہ تعالیٰ آپ کو فیصلے میں برکت دے جی. آپ کفر کا مقابلہ شکر, گڈ. بڑی بہت زیادہ اس میں اس کا تکرار تھی, ٹھیک ہے. آپ لوگ اسی فیلنگس میں ارم تلاوت چلائیں, اور اس کے بعد بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کھانا, اور اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلے حصے کو, ٹھیک ہے جی. آن لائن پہ آپ لوگ شیئرنگ لے لیں اپنی دیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.